الحمد لله جل وعلا، صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قرآن کریم کے مبادی علوم کے سلسلے میں بعض مصطلحات سمجھنا ضروری ہے، جیسے نزول کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، منزل منزل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. نزول کے معنی ہے آسمانوں سے خدائی پیغام کا زمین میں عبد خاص کے پاس آنا مصالح عباد کے لیے. اس نزول میں اور منزلات میں فرق رہا ہے. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. قرآن کریم کے لیے کہا کہ نزلہ، اور توریت انجیل کے لیے کہا ہے کہ انزلہ، اور ایسے مقامات بھی آئیں گے انزل علیک الکتاب بالحق، اس کو اس وقت توجیہ کریں گے. سورۃ فرقان میں ہے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ. کافر لوگ کہتے ہیں جیسے پہلے کتابیں آئی ہیں ایک ہی بار موسیٰ علیہ السلام کو یتور گئے اور توریت مل گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، عیسیٰ کو انجیل، تو آپ کا قرآن تو آہستہ آہستہ آ رہا ہے، نجمن نجمن، سورتن آیتن، حسب مصالح العباد. کذالک جواب، اس طرح ٹھیک ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کو پختہ کر دے آپ کے دل میں. قرآن کریم جو اتنا پختہ ہے اور مضبوط ہے، جتنا زمانہ گزرا ہے اس سے بڑھ کر حفاظ گزرے ہیں. 15ویں صدی کس قدر کراشور پر فتن اور پستیوں پر مشتمل ہے، لیکن حفظ علوم قرآن کے وہ ترقی پر ہے. اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ وقوع قیامت میں ابھی وقت باقی، وقوع قیامت سے پہلے پہلے حفاظ ختم ہوتے جائیں گے، اور لوگوں کے لیے قرآن شریف یاد کرنا بہت مشکل ہو. ورتلنا ترتیلا اور ترتیلا اور ہم آرام آرام سے بڑے خاص طریقے سے پڑھ پڑھ کر آپ کو سمجھاتے ہیں. ولا یاتون کبھی مسئلے الا جئنا کبھی الحق واحسن تفسیرا. اور جب یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ لے کر کے آتے ہیں تو اس کی تفسیر کرو. نزول پیغمبر کے پاس فرشتے کے ذریعے ہوا ہے, حضرت جبریل اس میں قاصد رہے. کچھ صورتیں ایسی ہے کہ بقیہ ملائک بھی اعزاز میں آئے, جیسے وقت یوم ترجعون فیہ اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون میں ملائک نے درخواست کی تھی اور فرشتے بھی آ گئے, ہم بھی ساتھ چلے گئے. تفسیر نظری قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی بہت اعلیٰ اور عمدہ تفسیر ہے, خاص کر مذہب حنفی کی تائید اور تصویب میں تیر بہادر ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب شاہ عبد العزیز کا ہم اثر ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ان کو بہکی وقت کہتے تھے, وقت کے بہکی. اور یہ خلیفہ ہے مرزا مظہر جان جانان کا. مرزا مظہر جان جانان یہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خالزاد بھائی ہیں, لیکن عالمگیریت اور حکومت ترک کر کے اور فقیری اختیار کی. میرا طریقہ امیری نہیں فقیری, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. قاضی صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا اور مرزا صاحب نے اس کا جواب دیا کہ تو تفسیر قرآن لکھے گا. قاضی صاحب نے کہا میرا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں. مرزا صاحب نے کہا ارادہ آپ کا کیا ہے؟ ارادہ الہی ہوگا, آپ بہت چھوٹی سی چیز. قاضی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا تفسیر لکھنی شروع ہوئے مکمل بھی ہو گئی. گفت ہے او گفت ہے اللہ بود او گرچ ازر القوم عبد اللہ بود. مانا روم کہتے ہیں بزرگوں کے اقوال کیا ہوتے ہیں, نکلتے ان کے منہ سے ہے اور فرمودات اوپر سے آتے ہیں. اس لیے علماء کوشش کرتے کہ ان کے بزرگ ان کے اساتذہ مشائخ وہ ان کے بارے میں اچھے جملے کہے اور دعائیں دیں اور ان سے ناراض نہ ہو اور ان کے لیے ترش الفاظ نہ کہے, بچنا مشکل ہو جائے. شمس الدین سرسی شاگرد ہے. شمس الدین حلبی کے سرسی نے زیادات کے مقدمے میں لکھا ہے قصہ کہ ہمارے استاد نے ایک عرصہ دراز تک ایک جگہ درس دیا اور بڑی دنیا ان کی شاگرد تھی. اس کے بعد اپنے وطن چلے گئے, مدت و بعد واپس آئے, بڑی دنیا پیش ہوئی استقبال کے لیے, ملاقات کے لیے. لیکن ایک خاص شاگرد تھا جو شیخ کا بہت منظور عنایت تھا, وہ نہیں آیا. تپوس ٹول خالا کی راگ میں ہو چپے رہے گا مغستر کے ناراضی. جب وہ آئے تو ان سے کہا کہاں گئے اتنی دیر سے آئے, آپ کو تو پہلے ہی کھڑا ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا کچھ کام وام ایسے تھے گھر کے، والدہ آنے نہیں دے رہی ہے، یہ وہ. آپ کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد کہا کہ آپ کی عمر میں برکت ہوگی لیکن علم ختم ہو جائے گا. شمس الدین حلبی کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ وقت کے حافظ علوم رہے ہیں. ایک عام گوارا سا بن گیا، خاک اور مٹی ہو گیا، استاد کے منہ سے نکلا کہ علم میں برکت ختم ہو جائے گی. صرف پڑھنا نہیں ہے اور صرف بیٹھنا نہیں ہے، دل کو دل سے ملانا ہے، دعاؤں کا مستحق ہونا ہے. حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم رحمہ اللہ، ان کی خدمت میں امام محمد جب پہلے دن آئے، امام محمد رحمہ اللہ کے والد جو تھے حسن شیبانی، وہ واسط کے کمانڈر ان چیف تھے، جیسے آج کل کیانی صاحب ہے، تمام فورس کے ہیڈ تھے وہ. ایک عجیب بات تھی کہ انہیں علم سے بڑی محبت تھی، اور واسط چھوڑ کر کوفہ آئے، کہا میں اپنے بیٹے کو امام ابو حنیفہ سے پڑھوا دوں. تو کمانڈر ان چیف کا بیٹا تھا، حضرت کی خدمت میں آتا تھا، نوکر وغیرہ آگے پیچھے ہوتے تھے اور شاہانہ لباس میں ہوتا تھا. تو حضرت نے ایک موقع پر ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں، بازار چلے جائیں اور تین اوجڑیاں خریدے اور ایک اوجڑی اور لے کے آئے. ولا تستعن بأحد، بلوغ الامانی میں کوسیری نے نقل کیا ہے، کسی اور سے مدد نہ لینا، خود لے آنا. وہ بازار گیا، ایک اوجڑی خریدی، دائیں ہاتھ سے پکڑی، دوسری بائیں ہاتھ سے، تیسری دانتوں میں پڑی، اور شاہی لباس پر وہ سارا ریلا بہ رہا ہے. حضرت کے درس میں حضرت آپ نے دور سے کہا اترو اترو سپسیو مشتحدن انشاءاللہ، بس ہو گیا، امتحان سے نکل گئے، مشتحد زمانہ بن کے امام شافی کے بھی استاد اور احمد کے استادوں کے استاد ہو گئے، امام محمد بن الحسن الشیبانی. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے متعلق تو فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن خدا مجھے کہے کہ میں نے آپ کو ابو یوسف جیسے شاگرد دیا تھا، آج میرے پاس مزید صلہ نہیں. ایسے حضرت ان سے خوش تھے، مطمئن تھے. شیخ زاہد الکوثری حسن التقاضی فی سیرت الامام ابو یوسف القاضی صفحہ 128 پر لکھتے ہیں، کان ابو یوسف عظیم البر و کبیر الجلال لشیخیہ ابی حنیفہ و ابن ابی لیلہ فلذلک نال برکت العلم. امام ابو یوسف اپنے استاذوں کا بڑا احترام کرتے تھے، امام اعظم کا تو کوئی کہتا تھا نا کہ حدیث میں اس طرح ہے ابو حنیفہ، تو آپ فرماتے تھے اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے کنگالا، پھر میرے استاذ کا نام لو. تیرے کیسے تھا کیا ایسا احترام و ادب کر شیخ. قاضی القضات کے 30,000 مربع میل میں ہارون رشید کی حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا، اور واحد قاضی القضات ابو یوسف تھے. اور ایسا زمانہ تھا کہ مدینہ میں مالک، شام میں عزائی، کوفہ میں ابو سور، سفیانین سب موجود تھے، امام ابو یوسف قاضی القضات اپنے وقت اور زمانے میں. اس دوران کبھی کبھی امام ابو حنیفہ کا بیٹا امام حماد آتے تھے، واحد آدمی تھے پوری دنیا میں جن کے لیے ابو یوسف قضا کی سیٹ سے نیچے اترتے تھے دیکھتے ہی. اور ایسے ہنستے ہوئے کہتے تھے حمادنا افقہ من حمادنا. ایک حماد امام صاحب کے استاد ہیں جو اوزائی کے مناظرے میں امام اعظم نے اوزائی کو کہا کہ تم نے حماد کے مقابلے میں ابن شہاب زہری کو کیسے پیش کیا, کیا تم عالم نہیں ہو, حماد کو نہیں جانتے؟ تو اوزائی نے معافی مانگی تو آپ کی تابعین میں حماد جیسے عالم امت میں نہیں. وہ اتنے بڑے عالم تھے تو ابو یوسف طلعت فن کہتے تھے کہ ہمارا یہ حماد بھی کچھ کم تھوڑا ہی ہے. حمادنا افقہ من حمادنا. لا الہ الا اللہ. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق عجیب حکایت نقل کی ہے الخیرات الحساب فی مناقب ابی حنیفہ النعمان میں ابن حجر حیتمی نے شافی اور اس کے بہت سارے سوانح شافی نے لکھا ہے. عقود الجمان بھی شافی نے لکھی ہے فی مناقب ابی حنیفہ النعمان, اور تبیز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ جلالدین سیوطی شافی نے لکھی. المیزان الکبریٰ میں امام الاولیاء والعلماء عبدالوہاب شعرانی نے پیغمبر کے ساتھ قریب ترین قبضہ ابو حنیفہ کا ظاہر کیا اور فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ امام صاحب اقرب الی الرسول. دونوں میں کسی نے دو تین عالمیوں کا نام لیا, ابن الجوینی کا اور ابن الحرمین کا اور فلاں کا, کہ جی وہ تو امام صاحب سے کے بارے میں فیروز آبادی کا ایسا ایسا کہتے ہیں. تو عبدالوہاب شہرانی نے کہا ہم اطفال و ابو حنیف رجل من الرجال, ہم قطرات و رشاش و ابو حنیف بحر و زخار, امام حاضل ام و فقیہ. یہ کون ہے؟ تو ننے منے سارے چھوٹے چھوٹے قطرے. امام صاحب تو امام اعظم ہے. دیکھیے المیزان الکبریٰ امام عبدالوہاب شعرانی کی آخری حصہ 187 صفحہ. اور یہی جگہ میں نے امین و کاڑا کو فوٹو اسٹیٹ کر کے دیا, وہ ایسے جھومتے تھے مکان. واہ واہ واہ. امام صاحب کہتے ہیں ایک زمانے میں یہ لکھنے لگے کہ بلوغ کس طرح ظاہر ہوتا ہے. بلوغ لڑکے کے متعلق مشہور ہے, جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے گلے میں یہ ہڈی نظر آ جاتی ہے, آواز اس کی بھرا تھی تو یہ آواز ہے ڈٹش خلق پوچھ رہی ہے بلوغ طور سے. لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ روزانہ روٹتی ہے, کھانا نہیں کھاتی ہے, ناراض ہوتی ہے, ماں سے جھگڑا کرتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلوغ میں داخل ہو رہی ہے. لکھتے لکھتے امام صاحب کو یہ لکھنا پڑا کہ رے پلا جب ڈالے ہوتا ہے اس میں کیا پتہ چلتا ہے. پلا جرول کلب, جرول کلب اس کو پلہ کہتے ہیں کترے. مولوی صاحب نے دستخط کیا تھا کلیب اللہ, تو ایک عالمی دین نے اس کو کہا او دخلے کتری جو خرش کلیب تو کلب تصدیر کلیب اللہ. اور شاہ حضرت اقدس امام الخطابہ فخر اشیاء حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, وہ امیر شریعت بھی تھے اور امیر البیان بھی تھے. کہیں سفر کر رہے تھے, ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, شاہ صاحب نے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کل بھی آئی. شاہ صاحب ٹھیک. اس نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ کہا خنزیر اللہ. وہ ہنس پڑا شاہ صاحب نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا، سیٹ سے اترو میدان میں آؤ، ایک ہاتھ سے تجھے ڈبے سے ادھر پٹک پاؤ، کیونکہ خدا کے خنزیر یعنی کے کتے کو ہر وقت پیٹتا رہے گا. شاہ صاحب بہت ظریف اور لطیف تھے، عجائب و غرائب اور علامہ فہامت ہے، سیام خطیب نہیں تھے جو منہ میں جاگ لیا اور آنکھیں بند کر دیا سر ٹیڑھا کرے. شاہ صاحب ایسے خطیب تھے کہ لاہور میں انجمن حمایت الاسلام کے تحت سالانہ جلسہ تھا اور حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب صدر مجلس تھے. مولانا تعالی شاہ صاحب مرزائیت پر تقریر کر رہے تھے اور موج میں آ گئے تھے. وہی 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 توبہ. حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب اٹھے اور ان کو ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اس مسئلے میں کہ جس طرح جو آپ اسٹیج پر ایک دفعہ بیان کرتے ہیں وہ انور شاہ دیوبند کے دارالحدیث میں 40 سال بیان نہیں کر سکتا. اللہ شاہ سے رو رہے تھے کہ حضرت آپ بحر و بر کے امام ہیں، محدث فقیہ. آپ نے کہا اس سے امت کو فائدہ زیادہ ہے، اور یہ امیر شریعت لقب اس وقت دیا گیا ہے. تمام علماء جو موجود تھے شاہ صاحب کی بیعت فرمائی. اللہ اکبر. علامہ علوسی نے تفسیر روح المانی وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیل سورۃ کاف کے اندر تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض رافضی اپنا نام قلب حسین اور قلب علی رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں قد نجا قلب و کافن فکیف لا ینجو قلب حسین، کہ آواز حاج کاف کا کتا نجات یافتہ ہے. ضیاف روایات میں ہے کہ دوسری شکل میں جنت جائے گا. تو قلب حسین اور قلب باقر اور قلب علی اور قلب حسن اور قلب کاظم اور قلب رضا، یہ کیسے لی جائے گی؟ عجیب نقطہ سن لو. علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کوئی شک نہیں اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا حضرت حسن مجتبی یا حضرت علی حیدر کرار تسلیم کر لے کہ یہ ان کے کتے ہیں تو بے شک جنت جانا چاہیے. ولکنہم لا یتسلمون لأنهم مجانین وعقور، وہ نہیں مانیں گے، یہ باول ہے، نہیں سمجھ رہے کچھ بھی. ایسے علمی باتوں تک پہنچتے نہیں. اور میں وہ کیوں مان لے باولوں کو کہ یہ ہمارے کتے ہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ مجنون اور پاگل کتے کو آقا خود قتل کرتا ہے. یہ فقہ میں مسئلہ لکھا ہے. مالک کو پہلے پتہ چلتا ہے کہ کتا پاگل ہو گیا ہے، لہذا وہ دوسروں کو ڈسے گا، کاٹے گا، نقصان پہنچائے گا. مالک کا فرض بنتا ہے کہ وہ پہلے اس کو گولی مار دے. تفسیر روح المانی ذیل الایا وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط. بہرحال نزول جو قرآن کا ہوا ہے لفظاً اور معنن ہے اور بزبان عربی ہے، عربی مبین جسے قرآن نے کہا ہے. اور نزول 23 سال میں ہوا ہے. کذلک لنثبت به فؤادک، اسی طرح ہم نازل کریں گے تاکہ آپ کے دل و دماغ میں قرآن مجید جمع ہو جائے. 23 سال کے عرصے میں نزول قرآن کی وجہ سے قرآن کے جمیع علوم اور فنون وہ صحابہ کی سرشت میں گوندے گئے اور اعمقہم علما، ہر صحابی اس کا مزداد بنا ہے. اقلہم تکلفا واشدہم اتباعا، ادنا درجے کا کوئی ایک لمحے کا صحابی علماء کہتے ہیں قیامت تک کی امت سے افضل ہے. لا الہ الا اللہ جو ان کے صحابیت کا شرف حاصل ہے. ابن المبارک رحمت اللہ علیہ یہ 181 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے. کہتے ہیں کہ شروع عمر میں یہ ایک خاتون پر عاشق تھے اور روزانہ رات بھر ایک عمارت کے نیچے کھڑے ہوتے تھے. صبح وہ خاتون ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتی تھی اور یہ اس کی ایک جھلک نظر دیکھ لیتا تھا. اگر آتر کشی راوی بدستار دلے مارا برائے بخالی ہند و اشبخشم سمرقندو ہو پارا. ایک شاعر نے کہا کہ میری محبوبہ کی ایک جھلک نظر آئی, سمرقند و بخارا دونوں دے دوں گا. تو وہ سمرقند اور بخارا کے بادشاہ نے بلایا, ادھر آ جا, تو کون ہوتا ہے میرے شعر دینے والا, میں نے ان کی آباد کرنے میں کتنی محنت کی. تو شاعر نے کہا غلط گفتم خطا کردم نہ دانستم, اگر آتر کشیراوی بدستارت دلے مارا برائے یک نظر دل در بدخشم ہر دو عالم را. چلو سمرقند و بخارا اپنے پاس رکھو, میں دونوں جہان دے دوں گا, وہ تو آپ کے نہیں ہیں. بادشاہ نے معافی مانگی. بہرحال کہتے ہیں ابن المبارک معمول کے مطابق عمارت کے نیچے کھڑے تھے اور نیند آ رہی تھی لیکن اپنی نیند دباتے تھے. حاطف سے آواز آئی غیب سے کہ عبداللہ ابن المبارک ایک مجازی محبوبہ کے لیے کتنی راتیں کاٹی, کاش کہ ایک رات ہماری محبت میں بھی کاٹے. بس وہ سبب بن گیا تو بتائے ہونے کا. اور اللہ رب العالمین نے حدیث فقہ تفسیر ولایت سب کا امام بنایا ہے عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ. امام اعظم کے شاگرد 39 یا 49 نمبر پہ اور امام بخاری کے استادوں کے استاد. عبداللہ ابن المبارک سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ یار معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کافی جنگیں ہوئی ہیں صحابہ کی, عائشہ اور علی کے درمیان جنگ ہوا ہے اور علی اور آپ کے درمیان صفین ہوا ہے اور علی اور خوارج کے درمیان نہروان ہوا ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ذرا تکلیف کا دور تھا, امتحانات کا دور تھا. جبکہ عمر بن عبدالعزیز پہلا مجدد ہے اور مروانی سلسلے کے تاجدار ہے, عمر ثانی کہلائے اور ایک بزرگ اور تھے اویس قرنی غنیمان بنو کلب کے. ان میں کون افضل ہے؟ دیکھو کیسا عجیب غریب سوال ہوا ہے اور عبداللہ ابن المبارک اہل سنت کے امام جواب دے رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ, وہ گرد غبار جو معاویہ کے گھوڑے کے نتنے میں پیغمبر کے ہمراہ داخل ہوا ہے. خیر من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی, وہ بھی عمر ابن عبدالعزیز و اویس قرنی سے بدرجہ افضل ہے کیونکہ اس کو شرف صحابیت ہے اور وہ دونوں غیر صحابہ ہیں. اہل سنت کا قاعدہ لکھا ہے مبدا و معاد میں مجدد نے کہ قیامت تک کے علماء فضلاء اولیاء صلحاء جتنے بھی بڑے درجات کے لوگ ہو وہ کسی بھی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچے گی. اور تمام صحابہ مل کر کے بھی اشرا مبشرہ کے درجے کو نہیں پہنچیں گے اور اشرا مبشرہ خلفاء راشدین کو نہیں پہنچ سکتے اور یہ سارے مل کر کسی نبی کو نہیں پہنچ سکتے. اور تمام انبیاء اور مرسلین میں اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا مقام نصیب فرمایا. تفصیلات کے لیے علامہ حفاظی کی کتاب نصیب الریاض فی شرح الشفاء للقاضی ایاز فضل و فضائل سید المرسلین اور ان سے بہت پہلے امام احمد بن حنبل نے ایک کتاب لکھی تھی اس کا بھی نام ہے فضائل سید المرسلین. جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے الخصائص الکبریٰ ایک صغرا بھی ہے اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علی الاطلاق فضائل مناقب مدائح اور معجزات ذکر ہے. شاعر نے کہا بھی ہے لکل نبی فی الانام فضیلت و جملتها مجموعۃ لمحمد فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم وكل ايه اتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره به بھی بسیری کے قصیدے میں ہمارے ایک دوست نے اس کا ترجمہ کیا نظم میں. وہ بشر ہے حد یہی ہے میرے علم فضل کی سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی معجزے لائے ہیں جتنے بھی رسولانِ کرام آپ کے نورِ نبوت کی وہ کرنے ہیں تمام. نزول پیغمبر کے دل پر ہوا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَ وَلَا قَلْبِهَا جسم و جسمانیت میں سلطان اور ملک وہ دل ہے. عَلَىٰ إِنَّ فِي الْبَدَنِ مُدْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ عَلَىٰ وَهِيَ الْقَلْبُ. بخاری اول میں بھی نعمان بن بشیر کے اور ثانی میں بھی نعمان بن بشیر کی حدیث. دل میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو تو سارا نظام زندگی ٹھیک ہوگا اور جب وہ متاثر ہو جائے تو سارا نظام ٹپ ہو جائے گا. اور دل کی نہیں تفسیر مکن آنکھ ہے ظالم یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. اور دل کا کیا کہنا ہے یہ دیوانہ اس کے پوچھے میں پھر لٹایا گیا. لا الہ الا اللہ سب سے اعلیٰ و ارفع و بہترین شعر رحمان بابا کا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں چخدے کا بے روحانہ جان بجمش اور پدی جان کے ورخارہ تمام عالمش. اس دل کو جب اللہ روشن کر دیتا ہے جہان اس کو نظر آتا ہے. جس طرح جامع جمشید کے متعلق مشہور ہے جمشید کے قباط ایک بادشاہ گزرا اس نے ایک کٹورا بنایا. وہ کٹورا عجیب تھا اس میں اس کو عرب و عجم شرق و غرب جن اور ان سب نظر آتے تھے. کمالات کا کٹورا تھا. ذل چخدے کانگی روخان جان دا جمشی اور پدی جام کے ورکارا تمام عالم شی اور تعجب زما پڑی روح و مکرا اور مام دلے پدی بہر کے گوہر دے. اللہم صلی وسلم علی نبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم. باقی نزول کی تفصیلات بخاری شریف بدل وحی میں طلبہ پڑھ چکے ہیں. اسی نزول کو وحی کہتے ہیں. وحی اشارتن خفیتن تتری فی القلب، ایک باریک اشارہ ہوتا ہے اور قلب میں نازل ہوتا ہے. اشارے تو بہت سارے ہیں لیکن نبی اور رسول پہ جو ہوتا ہے وہ اقوا ہوتا ہے، وہ مصدر بالبیان ہوتا ہے، مفتح ہوتا ہے. آپ کے اور ہمارے دل میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، ہم خود اس پر قادر ہی نہیں. واؤ ہا رب کو پہلتنا ہے، شہد کی مکی کے بھی دل میں اللہ بات ڈالتا ہے. واؤ ہے نا الا امی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی بات آئی تھی کہ آپ اس بچے کو کپڑے میں لپیٹے، صندوق میں ڈالے اور صندوق پانی میں چھوڑے. اور وہ اشارہ صحیح نکلا اور صندوق جا کے فرعون کے گھر پہنچا. دریا سے ایک نہر اس کے محل میں گئی تھی اور والقیت علیک محبت منی، بکس کھول کر کے جب اس کی بیوی نے دیکھا تو اللہ تعالی نے فریفتہ کیا، دل ہار بیٹھ. اور اس نے کہا جاؤ فرعون کو بلاؤ جلدی، خدا نے ہمیں بیٹا دے دیا. اور موسیٰ علیہ السلام اب تائے پیش ہو رہے دودھ پلانے کے لیے، وہ کافر اور کا دودھ کیوں لے غیر ہوگا، وہ تو نبی معصوم و مرسل ہے. اہل سنت کا ایمان و عقیدہ ہے کہ انبیاء قبل الولادت بھی انبیاء ہوتے ہیں، صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے. ان کی بہن ام کلثوم ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اذ قالت لاختہ قصیہ، پیچھے پیچھے چل دیکھ کیا ہو رہا ہے بچے کے ساتھ. اس نے کہا ایک گھرانے کا میں جانتی ہوں، وہ شاید دودھ پلائے اور ہو جائے. فرجعنا الى امک کی تقر عینها ولا تحزن، اے موسیٰ اس طرح میں نے آپ کو پھر اپنی والدہ کی گود میں دے دی تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور زیادہ غمگین نہ ہو. فرجانا کہلا امک، میں نے اے موسیٰ آپ کو واپس فرعون کے گھر سے شاہی پروٹوکول کے ساتھ، خرچہ نفقہ خوددان نوکرانی سب وہیں کی کڑی ہے. اور موسیٰ اپنی والدہ کی گود میں آئے اور جب والدہ نے چھاتی کے قریب کیا تو اس نے دودھ پینا شروع کیا. تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مصر میں پورا جشن منایا گیا کہ بچے نے دودھ قبول کر لیا، تو اس کی ماں تھی، اس کا دودھ تو لینا ہی تھا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، وَمُوسَىٰ پر کئی نعمتیں میں نے کی ہیں، خوب احسانات فرمائے. قرآن جب ایک قصہ سناتا ہے تو وہ قصہ نہیں ہوتا ہے، وہ عبرتوں کا بھرپور ہوتا ہے، وہ اسباب سے لبریز ہوتا ہے، وہ خدائی عظمت اور جلال کا مظہر ہوتا ہے. اس میں بندوں کے لیے سینکڑوں قسم کی تعلیمات ہوتی ہے، نشانہائے عبرت ہوتے ہیں. اس میں اس علم کو کہ ایک واقعہ قرآن پیش کر رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہے، ایک حکم دے رہا ہے بندوں کو، وہ صرف قصہ نہیں ہے. ان ھذا لھو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لھو العزیز الحکیم، زور دے کے رہا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الجنة التي وعد المتقون، ایک عالم نے صرف اس موضوع پر کتاب لکھی اور اس کا نام ہے امثال القرآن. قرآن کریم میں کتنی مثالیں ہیں اور ان کے کیا حکم اور اسرار ہیں. ایک محدث نے حدیث سے جمع کی, اس کا نام ہے الامثال فی احبار الرسول, ہمارے یہاں سب موجود ہے الحمدللہ. قصص بیان کو کہتے ہیں, قصے کی جمع قصص ہے, قصص نہیں ہے. نحن نقص علیک احسن القصص, جو سمجھدار مفسر تھا اس نے ترجمہ بیان سے کیا, جو عوامی اخلاق کا تھا اس نے قصے سے کیا. قصے کی جمع قصص ہے, قصص نہیں ہے. قصص کے معنی میرا بیان. ارے شیخ الہند نے, شاہ عبد القادر نے, شاہ رفیع الدین نے, مولانا اشرف علی نے, سب نے بہترین ترجمے کیے. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو عجائب کمالات عطا فرمائے, ہر چیز میں پورے محتاط واقع ہوئے. یہ ایک علیحدہ علم ہے کہ قرآن کے جو اوزان ہیں سجع کے, نثر کے, قرآن کے جو تنسیق ہے اور تنظیم ہے, یہ عام دنیا کے اندر کسی چیز میں وہ نہیں پائی جاتی, یہاں تک کہ احادیث میں وہ نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور مخلوق کا کلام ہے, وہ اس کے معنی منزل ہے. لیکن قرآن تو لفظاً نظماً معناً اطلاقاً مصداقاً ہر اعتبار سے وحی ہونے. وَإِنَّهُ لَكِتَابُنَا عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, دو باتیں کہی کہ یہ کتاب ہے اور عزیز ہے. کیوں؟ تنزیل ہے نا, بڑے آرام آرام سے آیا ہے, 23 سال میں مکمل ہوا ہے. اور حکیم کی طرف سے ہے تو حکمتوں کا کوئی ٹھکانا نہیں, اور حمید کی طرف سے ہے تو شکر و حمد الہی جلالت الوہیت کا مظہر ہے. اس علم کا نام ہے اعجاز, اس علم کا نام ہے اعجاز. سب سے مشکل علم قرآن کریم کا وہ صفت اعجاز ہے. اگر اس پر پورا کلام کیا جائے تو صرف طلباء رہ جائیں گے, باقی یہ جو مسٹران ہیں یہ سارے بھاگ جائیں گے. علم قرآن کا حقیقت ہے وہی, جس کو اعجاز کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہر آیت معجز ہے, اس لیے امام صاحب کے نزدیک کسی بھی آیت سے, ایک آیت سے چھوٹی کیوں نہ ہو, صحت الصلات, نماز صحیح, قرآن پڑھ لیا ہو گیا, فقر ما تیسر ہو. اس سے امام ابو حنیفہ کے دقت نظر کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے باریک علوم سے مالا مال کیا, اور پوری امت کہہ رہی کہ کم از کم 3 آیتیں, اور امام صاحب کہتے ہیں نا نا, ایک آیت بہت, ایک آیت سے ہو جائے گا. ان کے نزدیک اگر آیت ایک یا دو ہے تو عام عربی ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. حضرت اقدس امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایک ہی آیت معجز ہے, معجز آیت. معجز کے معنی عجزت الخلائق عن اتیان نذیرہ و شبیہہ, عجزت الخلائق, ساری کائنات جن اور انس اس کے مقابلہ کرنے سے اور اس جیسے لانے سے بے بس و عاجز ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں وہ فصاحات ہیں, وہ مادرزاد عرب ہیں, وہ بلغات ہیں, وہ ادبات ہیں, کس پائے کے شعرات ہیں. توبہ توبہ. کہتے ہیں ایک بادشاہ نے ایک کنیز پالی تھی, وہ تخت
دربار میں بیٹھی رہتی تھی، ایک طرف پردہ لٹکا ہوتا تھا، اور ایک شاعر آتا تھا کہتے میں نے بادشاہ سلامت کی شان میں قصیدہ کہا ہے، کہا بولو، اور قصیدہ خوب شوق سے سنایا، یا قربان ہو یہ وہ، بادشاہ سلامت زندہ رہے ہو، سلامت رہے ہو، بادشاہ کی سخاوت ہو، شجاعت ہو، سب چیزیں بیان کی. اس کے بعد بادشاہ اس کو کہتا تھا یہ تو تم نے چوری کی، یہ تیرا تھوڑا ہی ہے، یہ پہلے سے میرے بارے میں کہا گیا ہے. وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، یہ تو میں نے رات کو مکمل کیا ہے، اور میں نے خود آپ کی شان میں کہا ہے. بادشاہ اس کو کہتا تھا اگر یہ ثابت ہوا کہ آپ نے چوری کی ہے کیا سزا ہونا چاہیے؟ کیا سزا ہے؟ موت. بھائی بلاؤ کنیز کو، بلاؤ کنیز آ گئے. اس کو کہا یہ قصیدہ کس کا ہے؟ اس نے پڑھنا شروع کر دیا. شاعر حیران ہو جاتا کہ میرا قصیدہ پورا پڑھ لیا. وہ حافظ اتنی بڑی تھی، اس کا محافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک دفعہ سننے سے یاد کر لے دی. شاعر غریب سر لٹکا کہ بادشاہ سلامت جان کا امان، بادشاہ سلامت جان کا امان، آئندہ خیال لگے. اور یہ تو عربوں کا عام مزاج تھا. امام قتادہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بغداد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور وقت ایسا تھا کہ کھانا کھا رہے تھے. ایک سائل نے کہا مجھے بھی کچھ کھانا دے دو، تو امام قتادہ نے شاگردوں کو کہا کہ کھانا بچ گیا ہے، یہ پورا کٹورا کنڈول سرید کا بھرا ہوا فقیر کو دے دو. فقیر بچہ سرید کھا کے کنڈول دے دو نا. جی بالکل. لوگ اپنی باتوں میں لگ گئے. طالب علموں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنے چوکس ہوتے ہیں. آئی سوال، ایک طالب علم کو میں نے کہا کہ موبائل لے آؤ. موبائل نہیں ہوتا، وہ باہر والا موبائل جو ہے نا پولیس والا اس کو اندر لے آیا. اس پولیس والا اندر آیا، سر کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کیوں؟ کہا آپ نے نہیں کہا کہ موبائل لے. اور عالم بچیا ڈاکو مخالا رہی دس قابل خلق دے دنیا. ایک کو میں نے کہا ناردانہ لے آؤ، گھر پہ کباب بن رہا ہے. چلا گیا، کافی دیر سے آیا، تین انار لے کے آیا. میں نے کہا ناردانہ جی کے دانش تے کا نا خدا، کب اس سے دانے نکالیں گے، سکھائیں گے، پھر کباب میں ڈالیں گے. بس فرشتے ہیں اللہ رب العالمین نے خاص عبادت کے لیے چن. اللہ تعالیٰ کو پسند اتنے ہیں کہ پوچھو ان کے حیران. بہت اللہ کو طلبا سے بڑی محبت. حقیقت یہ ہم سب اسی سے سرسبز و شاداب ہیں. بھینس جو بچہ دیتی ہے نا، بچہ کٹا، وہ ایک پائی کا نہیں ہوتا، لیکن بھینس اتنی خوبصورت، اتنا بڑا چھڈا اور اتنی بالٹی بھر دودھ اسی کٹے کی وجہ سے دے رہی ہے. وہ کٹا نہ ہو تو بھینس تباہ برباد ہو جائے گی. تو طالب علم باوجود اس کے کہ سیدھے سادے ہیں، لیکن اللہ کے دین میں بڑے مخلص ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے میں علام اسلم وجہہ للہ بہت پاک ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. توبہ. تو امام قتادہ شاگرد باتوں میں لگ گئے، وہ فقیر بادشاہ جو تھا کنڈول چرا کے لے گیا. اس زمانے میں برتنوں کی بڑی کمی ہوتی تھی، ایسا عروج اور ایسی وسعت نہیں تھی جو اس زمانے میں. لوگوں نے کہا بھائی کنڈول غائب ہو گیا. کنڈول کو عربی میں شندف کہتے ہیں، اور جو بڑا ہوتا ہے اس کو شانداف کہتے ہیں. لیکن پختوں کے کنڈول اور کنڈال طالب سر مقبر جڑی گیا ربئی کی بختوں کے. کہتے ہیں سات سال بعد عرفات کے میدان میں ایک آدمی نے کہا یا عباد اللہ اعطونی شیئا، اللہ کے بندوں مجھے کچھ بھیک دے دو، امام قتادہ نے شاگرد سے کہا خذوہ صاحب الشد، پکڑو کٹورے کا چور. سات سال بعد صرف آواز سے پہچانا، حضرت کی آنکھیں کمزور ہو گئی نابینا، اس کو پکڑ لیا کہ ہمارا کنٹرول بغداد میں سات سال پہلے ہوئی، یہ موجود ہے لے لو. خذوہ صاحب الشد، پکڑو کٹورے والا. لا الہ الا اللہ. زمخشری نے یہ واقعہ نقل کر کے اساس البلاغہ میں آگے بہت رونا رویا لکھا ہے، وائس امت کے کیا عقل ہے، کیا فراست ہے، کیا زبردست شان و شوکت ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. تو ایک مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دیا ہے اور اس کو کہتے ہیں صفت اعجاز. اس پر بڑے بڑے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہے. وہ جو فن عربیت کے امام ہے علی الاطلاق عبد القاہر جرجانی، اس کی دو کتابیں اس پر، ایک اسرار البلاغہ اور دوسری دلائل الاعجاز، اور جار اللہ زمخشری کی اساس البلاغہ بہت مشہور ہے. اور امام باقلانی کی اعجاز القرآن، امام باقلانی 403 میں ہوئے فوت ہوئے، اور 383 میں امام ابن عیسیٰ ابو الحسن ابن عیسیٰ رومانی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اس نے بھی اعجاز القرآن لکھا ہے.
یہ خالی 35 صفحے،
بعض آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس جیسے کوئی عرب نہیں بنا سکتا ہے، اور اس پر کمال حاصل ہے فن کو. کتاب احکمت آیاتہ، ایک مثال دے رہا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اب دیکھو احکمت آیاتہ تو خدا کی صفت آئے حکیم، اور فصلت تو خدا کی صفت آئے خبیر. پتہ چل گیا کہ حکیم کا معنی احکام کے ہے، صرف حکمت نہیں. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. پہلے فرمایا ہم نے آپ کا سینہ کھولا، پھر فرمایا اس گوشت کو اتار کر جس نے کمر توڑ دی، سینہ یہ کھل گیا تو کمر کا بوجھ تکلیف خود بہت ختم ہو جاتی. جب دل روشن ہو جائے تمام غم چھٹ جاتے ہیں. ورفعنا لك ذکرك، اب آپ کے بیانات، آپ کے نبوت کی سرگرمیاں، آپ کے احادیث، آپ کی سیرت صورت جہاں بر کو پہنچانا ہے. رہ گئی ہے کہ پیغمبر تو مکہ میں رہ نہ سکے، مدینہ جانا پڑا، مدینہ میں بھی وہ چھوڑ نہیں رہے، بدر، احد، خندق، حدیبیہ اور تمام غزوات میں کتنی تکلیفیں پہنچ. جواب انما العسر یسرا، ان تکلیفوں سے گزرنا ہو. انما العسر یسرا، تکلیفیں کیسے ختم ہوگی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فرصت میں اللہ کے سامنے کمر بست ہو جائے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، خدا تعالیٰ کی عبادت خوب کرے.
رب چونی زود استغفار کو، رب امر خالق آمد کار کو.
مولا علوم کہتے رب سب نے تکالیف مصیبتیں، جیسے ہی آپ دیکھیں کہ حالات خراب ہیں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بخاری شریف اور ترمذی میں ہے، اذا فزعہ امر باخر الی الصلاۃ، جب آپ غمگین ہونے لگتے فوراً نماز شروع کر لیتے. اور اور پھر استغفار کا کلمہ، اس لیے فوراً دے دیا کہ وہ آخری وظیفہ ہے، اور سب بحمد ربک واستغفر آخری وظیفہ ہے، استغفار کے بعد کوئی وظیفہ نہیں نہ اس کی آ جاتی، جس نے اس کے بعد کوئی وظیفہ مانگا سمجھو کہ قرآن کے ابجد سے واقف نہیں ہے، اور سارا کام جتنا دین و دنیا کا ہے استغفار سے ہو. مولانا علوم فرماتے ہیں آپ جب غم و صدمے دیکھے تو استغفار میں جلدی کریں، ہر غم صدمہ خدا سے پوچھ کے آتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ مستغفر پر عذاب نہیں آئے.
اب یہ کہ مطلق استغفار نافی ہے یا عادت مستمرہ
نافی ہے، قولان مشہوران لاہل تفسیر، بس کہتے ہیں مطلق استغفار، بس کہتے ہیں طبیعت سجیت، مزاج بننے کے بعد فائدہ ہوگا. میرا اپنا خیال بھی یہ دوسرا ہے کہ طبیعت ثانی بن جائے، ہر قدم پر، ہر آن، ہر گھڑی، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے استغفار کا کلمہ زبان پر، انشاءاللہ یہ پرخار وادی سر ہو جائے گی. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے یہ کمال رکھا ہے کہ اس کا بیان، اس کی ترکیب، اس کے معانی، اس کے الفاظ، اس کے صیغے، اس کے اسماء، اس کے مفردات، اس کے مرکبات، ان کے خطابات، حوازر، غوائد، ہر شان اور ہر موقع کا جو بیان ہے وہ عجیب و شان ہے. حضرت بنوری یتیبۃ البیان میں لکھتے ایسا ہے کہ احلام اور افہام عاجز آ گئے اور اقلام اور اقدام ٹوٹ گئے. لا الہ الا اللہ حیرت الافہام والاحلام وتناہزت الاقدام والاقلام. یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن لشیخنا و استاذنا و وسیلتنا الى اللہ الشیخ المحدث النہریر الفقی الذي كان ينظر نظير في ساعة الابتلاء في بحور الكتب المطبوعة والمخطوطة في ساعة العالم وكان تلو شيخه امام الاسر الشيخ امرؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے استاذ کا صحیح نظیر بنایا. استاذ گرامی قدر کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، فرماتے تھے کہ میں نے بھی رمضان شعبان میں طلبہ کو ترجمہ و تفسیر پڑھائی، اس وقت ان کو جو املاعات کیے تھے ان کو حضرت نے پھر جمع کیا اور اس سے ایک کتاب بن گئی ہے، اس کا نام ہے یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن. عزیز القدر مولانا سلیمان بندوری نے اپنے والد کا نجل السعید بن کر اس کا اردو تراجم کیے اور ابو اردو مبین میں بھی مل رہی ہے. فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء.
آپ کے لیے بہت نافع اور بہت بہترین.
صفت اعجاز میں ہر صدی اور ہر زمانے میں امت نے بہترین کتابیں لکھی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف تین آدمی اعجاز پورا جانتے ہیں، ایک عبد القاہر جرجانی، دوسرے جار اللہ زمخشری، اور تیسرا اپنا بتاتے تھے وصال سہما انور. ایسے تلطف، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں پر شاہ صاحب بالا ہے. اور ان کا مشہور جملہ ہے نا، لم یدر اعجاز القرآن الا الاعرجان، احدهما من زمخشر والآخر جرجان وثالثهما انور. حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے صفت اعجاز پر ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے مشکلات القرآن. یہ استاد گنوری کا جو مقدمہ ہے آپ کتاب, یہ آپ نے ایک زمانے میں مشکلات القرآن کے جب چاپ رہے تھے اس پر مقدمہ لکھا تھا. بعد میں رمضان و شعبان میں بنوری ٹاؤن میں طلباء کو ترجمہ و تفسیر پڑھاتے ہوئے اس نے مزید وسعت پیدا کی اور دونوں ملا کر کے آپ نے اس کو شائع کیا, یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن. بہت دنیا کی ہے, کوئی شک ہی نہیں. شیخ القرآن مولانا احمد طاہر پنپیری کیے العرفان فی اصول القرآن. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کی کتابوں سے ان کے شاگردوں نے بیان کیا البرہان فی اصول القرآن. شیخ کی اپنی کتاب جواہر التوحید مشہور ہے اصول قرآن پر. عز ابن عبد السلام کی مناہل العرفان, برہان الدین زرکشی کی البرہان چار جلدوں میں اور جلال سیوطی کی اتقان دو جلدوں میں. شیخ علی صابونی مکی نے بھی مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر التبیان فی اصول القرآن لکھی. لیکن وہ کتابیں جن پر زندگی قربان کرنا چاہیے وہ تین ہیں. ایک ابوبکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اعجاز القرآن. استاد بنوری لکھتے حاذا البحر المتلاطم, وہ بحر ہے سمندر ہے جو موجے مار رہا ہے. حاذا البحر المتلاطم, اور دوسری حضرت شاہ صاحب کی مشکلات القرآن اور اس پر تقدیم, اور تیسری حضرت الاستاذ غلامی قدر حضرت بنوری کا یتیمۃ البیان. یہ آپ کو بڑے جنگلات سے پہاڑوں سے اور سمندروں سے بے نیاز کر دے. ہم بیشتر کام کسی سے رکھیں. قرآن کریم کا وصف اعجاز بہت زیادہ بلند و برتر ہے. استاذ بنوری نے 27 صفحے لکھے اور آخر میں لکھا کہ اب بھی میرا دل پورا مطمئن نہیں ہے. اندازہ لگائیے کتنے فاضل, کتنے عربیدان, کیسے شاعر و ادیب, کیسے بحر و بر کے علوم سے آراستہ پیراستہ. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پورے قرآن میں جہاں تک ہم ترجمہ تفسیر کریں گے اشارات کریں گے انشاءاللہ. تو اعجاز قرآن بیان کرنا تو ہمارے دسترس سے باہر ہے. البتہ بزرگوں نے جو نشاندہی کی ہے وہ امانتاً پیش کریں. ایسے موقع پر پھر تکلیف مفید ہوتی ہے. ویسے ایشیا کے سب سے بڑے عالم شمس العلوم والفنون مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ نے علوم القرآن لکھی ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس صدی میں اس سے بہتر کتاب نہیں. لیکن چونکہ ہم اس سلسلے کے شاگرد ہیں اور مستفید ہیں تو فائدہ زیادہ ہے. کہتے ہیں مولانا شمس الحق افغانی جب دور حدیث کے داخلے کے لیے دیوبند گئے تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے ان سے امتحان لیا. شاہ صاحب نے ان سے پوچھا کوئی ایسا فن اور کتاب ہے جو تجھے یاد نہیں ہے؟ تو چپ ہو گئے بالکل. شاہ صاحب نے سبق میں آ کے کہا ہے پٹھان طالب علم آیا ہے، بہروبر کے تمام اصطلاحات اس کو حفظ ہے لیکن باادب بہت زیادہ ہے. اللہ حضرت نے مجھے بھی اجازت دی ہے تفسیر اور حدیث میں سند، اور میں پوچھنے گیا تھا کہ تفسیر کبیر، تو حضرت نے کہا اس زمانے میں کتابیں نہیں تھی، ایک آدمی نے ایک مہینے کے لیے دی تھی اور وہ تین مہینے بعد لینے آیا، تین مہینے میں تفسیر کبیر پوری حفظ کر لی. سنا پہ گئے ہوا دس لیٹر نے عبارت میں ہوئے. اگر برادر بزرگ فاضل زمانہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ، انہوں نے بھی اپنے والد مفتی اعظم پاکستان فقیہ وقت مفسر قرآن مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے حکم پر ان کی تفسیر معرف القرآن کے لیے مقدمہ لکھا ہے، اس کا بھی نام ہے علوم القرآن. اپنے علم سے اور مطالعے سے برادر بزرگ مولانا تقی صاحب نے اس میں بہت کچھ علوم ڈالے ہیں. یقیناً اردو دان طبقے کے لیے خدائی نعمت ہے. اس عاجز کے نزدیک مولانا تقی صاحب کی ایک یہ کتاب اور دوسری مقام معاویہ. یہ مقام معاویہ مودودی صاحب کے ایک ترجمان تھے شیخ غلام علی، وہ دنیا دار قسم کے آدمی تھے لیکن اندر سے پختہ عالم تھے. مودودی صاحب نے جو صحابہ پر طعن تشنیع کی ہے، علماء حق نے ان پر اعتراضات کیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو مولانا غلام علی جواب کے لیے کمر بستہ ہو گئے. ان کے جواب میں مولانا تقی صاحب کو مفتی محمد شفیع اور حضرت بنوری نے کمر کاپی کہ آپ جواب دیں ہم ساتھ ہیں. یہ مقام معاویہ ان تین بزرگوں کی رہنمائی میں آپ اسے پڑھے گا. کس کی کون سی کتاب ہے؟ مولانا قاضی مظہر حسین پنجاب کے دارالعلوم دیوبند کے خاص الخاص بزرگ تھے، شیخ الاسلام کے خلیفہ اجل تھے، ہر باطل کے تعاقب میں سینے سے پر تھے. بہت کتابیں قاضی صاحب کی، لیکن ایک کتاب انہوں نے مفتی محمد یوسف صاحب بنیلی جو مودودی صاحب کی طرف سے دفاع کرتے تھے اس کے جواب میں لکھی، اس کا نام ہے محاسبہ. یہ کتاب ابد نشان ہے. اس کتاب نے مجھے منوایا کہ قاضی صاحب لاسانی عالم. جیسے محقق الاثر حضرت الشیخ عمر شیخ مولانا سر خراسان کی 100-150 کتابیں قیمتی بیش بہا، لیکن الحاوی الی حل عبارات التحاوی قیامت تک یاد رہے گی. ہمارے شیخ و استاد حضرت بنوری فرماتے تھے اگر ہندوستان کی کوئی خدمت نہ ہوتی شاہ ولی اللہ محدث کی حجت اللہ کافی پورے ہندوستان کی طرف سے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی چھوٹی بڑی پوری اور ادھوری عربی فارسی اردو ساری ملا کر کل کتابیں 1365 ہیں، مگر ان میں چار کتابیں چار دریاؤں کے برابر ہیں. سب سے پہلے تفسیر بیان القرآن، وہ لک بک، وہ سارا مغز ہے، اس میں کوئی چلکا نہیں ہے، کوئی اضافی کلمہ نہیں ہے. حیران ہوں ہندوستان کے سرزمین پر ایک عالم جو مقدمہ میں لکھتے میں قصباتی ہوں، میری زبان صاف نہیں ہے، مگر ان کی قلم سے جو تفسیر شائع ہوئی ہے وہ پیغمبر اسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ. نامناسب ہوگا کہ اردودان طبقہ اس کو نہ پڑھے. علماء اور طلباء کو تو حرز جان بنانا چاہیے, پوری زندگی اس میں گزارے. جتنے آپ زندہ رہے نا بیان قرآن سب و شام دیکھتے رہے, تو یہ فقیر آپ کو یاد آئے گا کہ استاد نے صحیح معنوں میں اس سے کام لیا ہے. مجھے قرآن کے لاکھوں تفاسیر میں بیان القرآن جیسی تفسیر نظر نہیں ہے. اس کا قصور اور جرم اگر کوئی ہے تو وہ اردو زبان میں ہونا ہے بس. اگر یہ کسی عربی مبین میں ڈالی گئی تو دنیا عرب اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے. وہ روانی, وہ تسلسل, وہ حیران کن استدلالات, وہ آخر مستقر علیہ تفسیر المفسرین کا انتخاب ہے حیران کن. میں نے 200 کے قریب تفاسیر دیکھی اس آیت کے لیے جو سورہ فرقان میں ہے, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. ساری دنیا دیکھی پورا ساتھ. جب بیان القرآن اٹھا کے دیکھا تو سینہ ٹھنڈا ہو گیا, آنکھیں پوری کی پوری تسلی ہو گئی دل جان کی. حکیم الامت لکھتے ہیں تبلیغ عام کر لے اور تبلیغ تام کر لے. یہ دیکھے ذرا, کیونکہ اشکال یہ ہے کہ سورت فرقان ابتدائی سورتوں میں سے جو مکہ میں نازل ہوئی وہاں جہاد کے ذرا تھا. اس جہاد سے کیا مراد ہے؟ مولانا نے کل حواشی میں اس کے وجوہات اوجی مسانی نقل کیے, لیکن یہاں مولانا نے تفصیل ترجمہ اس طرح کیا کہ آپ تبلیغ عام کرے اور تام کرے, ہمیشہ کرے اور پوری پوری کرے. بس یہ جہاد ہے. میں بہت خوش ہوا, بہت دیر تک وارفتگی سے بیٹھا رہا اور مولانا اشرف علی صاحب کے مقامات کے لیے دعا گو رہا اور بیان القرآن دیکھ کے بار بار سینے سے لگایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اس مسلک سے تعلق ہے جن کے ایک بزرگ کی یہ خدمت ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان. اور یہ مغازی بدر احد خندق جو انہوں نے سمجھائے, آپ ذرا پڑھے اس کو, ایسا لگتا ہے جیسے میدان بدر میں موجود ہے اور لکھ رہا ہے. احد پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کے لکھ رہا ہے, غزوہ خندق سے گزرتے ہوئے جا کے آ کے اور وہ تمام مقامات جو احادیث و آثار میں ہیں سامنے رکھ کے تفسیر لکھ رہا ہے. بیان القرآن بہت طویل الباء ہے, غزیر الابتلاء ہے, اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی مدد اور نصرت سے مالا مال. اللہ اکبر. مولانا اشرف علی صاحب کی بیان القرآن کے علاوہ تین کتابیں مزید ہیں, ایک اصلاح انقلاب امت, اور دوسری التکشف عن مهمات التصوف, اور تیسری بوادر النوادر آخری تصدیق مولانا کی, جس کے بارے میں لکھتے ہیں اس سے پہلے تمام تحقیقات, مقالے, بیانات اس سے متصادم ہونے کی صورت میں کلغر اور منسوخ سمجھی جائے. گویا مولانا اشرف علی صاحب کے علوم کا جو نچوڑ اور عطر اور عطر ہے وہ بوادر اور نوادر میں. یہ چار کتابیں طالب فاضل اور ویسے غیرتی مومن مسلم جو پورے دین کی آگاہی چاہے اس کے پاس ہونا چاہیے, مولانا کی 1365 کتابوں سے مستغنی کر رہی. بیان القرآن, اصلاح انقلاب امت, التکشف, بوادر و نوادر. تفسیر کے ساتھ حضرت نے ایک رسالہ اور لکھا ہے آیات سے ثابت کر کے, اور اس کلام مسائل السلوک من کلام ملک الملوک, چونکہ وہ تصوف اور ولایت کے بھی تاجدار ہے. تو صوفیاء کرام کے تمام مصطلحات کو قرآن سے ثابت کیا ہے. اللہ اکبر و کبیر. مسائل السلوک من کلام ملک الملوک. یہ کراچی میں علیحدہ بھی چھپ گئی ہے, آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اس کو. اور ایک رسالہ اس پر اور لگا ہے, اس کا نام ہے وجوہ المسانی. وہ قراءات کا تواتر اور توارث کے ساتھ اس بات ہے. حل لغات پر ایک علیحدہ رسالہ ہے, مشکلات پر علیحدہ رسالہ ہے. مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق 17 کتابیں ہیں, 17 کتاب. قرآن کریم کا ایک علم ہے, اس کو کہتے ہیں شان نزول, اسباب النزول. اس عاجز اور فقیر کے خیال میں سب سے اعلیٰ و ارفع کتاب اس پر امام ابو بکر ترتوشی کی ہے. امام ابو بکر ترتوشی, ترتوش جگہ ہے کاسان کے نیچے, اور اس کا نام ہے الاکلیل فی اسباب التنزیل. سب سے پہلے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ کے کتب خانے میں نظر سے گزری تھی. مولانا کے پاس بھی بہت عظیم کتب خانہ تھا, جنگی عالم جو ہے جنگجو, تو جنگ تو اسلحہ سے ہوتا ہے, بغیر اسلحہ کے جنگ تو نہیں ہوتا. قرآن کریم میں بہت وسیع مطالعہ ہے, ہمارے اس دور میں شاید کوئی عالم ان تک پہنچ سکے. مشائخ قرآن جتنے ہیں, یہاں تک کہ ان کا علم قرآن اس عاجز کے نزدیک, ان کے دو بڑے استاد مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ دونوں سے بڑھ کر قصد بہت کیا ہے. 55 سال انہوں نے دور تفسیر پڑھایا اور بڑے دھڑیلے سے پڑھایا. دو دو مہینے درس ہوتا تھا, پھر عید الفطر کے بعد چھوٹا دورہ کہتے تھے, 10 دن دوبارہ پڑھاتے تھے. شیخ نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے نیل الشاعرین فی طبقات المفسرین. کون سا مفسر کس زمانے میں ہوا, قرن اول سے لے کر اپنے زمانے تک تمام اہم مہم تفاسیر کا ذکر کیا. بہت اچھی کتاب ہے مطالعہ میں. مولانا قاضی زاہد الحسینی اٹکی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے طبقات المفسرین اردو میں, بہت اچھی ہے وہ بھی. لیکن شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کی کتاب علی نہج السلف ہے, منہاج العلم والتفسیر کے مطابق ہے, نیل السائرین فی طبقات المفسرین. میرے پاس جلال الدین سیوطی کی طبقات بھی ہے, داؤدی کی طبقات بھی ہے, کئی لوگوں کی ہے, لیکن جامع ترین کتاب شیخ القرآن کی ہے, نیل السائرین فی طبقات المفسرین. اختلافی مسائل جن میں بالخصوص توسل کا مسئلہ ہے کہ کیا بزرگان دین اولیاء اور انبیاء کے وسیلے سے دعا ہو سکتی یا نہیں, شیخ القرآن اس کو ناجائز سمجھتے تھے, اور جمہور امت اور اکابر دیوبند سب کے سب توسل کے قائل ہیں. شیخ نے اس میں ابن تیمیہ اور ابن قیم اور قاضی شوقانی کا اتباع کیا ہے, جبکہ مولانا اشرف علی صاحب نے ایک رسالہ لکھا الوسیلہ فی الوسیلہ اور ان بزرگوں سے سب ثبوت کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے البصائر للمتوسل بالمقابر. یہ کتاب دبئی میں, شارجہ میں, ابوظہبی میں عام چھپی ہے. موجودہ زمانے کے جو وہابیہ نجدیہ سعودیہ ہے ان کے مزاج کے مطابق البصائر للمتوسل بالمقابر، ان کے رد میں ڈاگئی کے حضرت مولانا حمداللہ صاحب جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث، انہوں نے بھی البصائر لمنکر التوسل بالمقابر لکھی. یہ معلوماتی مسائل ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مولوی گوہر رحمان جو بعد میں موجود ہی ہو کے اور مرے مردان والے، جب شیخ القرآن کے شاگرد تھے اس وقت پشتو میں ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الوسیلہ، علمی کتاب ہے بہت. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر تجبیری نے قرآن کریم کے ربط اور تناسب پر ایک کتاب لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، سمت الدرر فی ربط الآیات والسور وخلاصة حل مختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر.
یہ کتاب شیخ نے سب سے زیادہ توجہ سے لکھی اور ان کا خاص مزاج ہے اس کتاب میں. ہمارے ہاں چند سال پہلے عزیزم محمد ہمایوں مغل نے اس کو چھپوایا، کہیں سے خریدوایا اور یہاں دور حدیث میں تقسیم کیا ادارے کی طرف سے. بعض ہمارے دوست اس پہ کچھ خفا بھی ہو گئے، لیکن مجھے ان بزرگوں سے وہ شدید اختلاف نہیں ہے، میں ان کی جلیل القدر خدمات کا معترف اور شکر گزار ہوں. تو کیا فرق پڑتے ہیں، متنبی پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ کاذب تھا جھوٹی نبوت کا، اور زمخشری پکا معتزلی، اس کے کشاف کے حوالے دیتے ہیں. عبدالقاہر جرجانی یہ بھی معتزلی، اور شاہ صاحب کہتے ہیں ان جیسا ماہر قرآن دنیا میں نہیں. تو کم از کم شیخ القرآن مولانا طاہر پنجگیری دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہے، حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد ہے، اور مولانا غلام اللہ خان سے شان ورشا سے کے شاگرد تھے، اور مولانا نعت اللہ شاہ قاضی شمس الدین بھی شاہ صاحب کے شاگرد تھے. اختلافات زمانے میں ہو جاتے ہیں. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. اختلاف جب علماء کی حد تک ہو تو رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ، شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ، اور کشف الغمہ عن اختلاف الائمہ، عبدالوہاب شعرانی. علماء کی حد تک اختلاف اچھا رہتا ہے، عوام کو نہ لایا جائے بیچ میں. عوام کی مثال چھوٹے بچے کی ہے جن کو تیز تلوار یا چھرا دے دیا جائے، وہ اپنے آپ کو بھی ذبح کر دے گا کسی اور کو. اب دیکھو امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت کا کتنا اختلاف ہے ہم سے. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فاتحہ امام کے پیچھے پڑھا جائے ورنہ نماز نہیں ہوگی. ہمارا مذہب یہ ہے حنفیوں کا کہ فاتحہ پڑھنے سے نماز خراب ہو سکتی ہے. مبسوط سرخسی جلد اول صفحہ 139، لو قرآ خلف الامام فسدت صلاته، اور تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور یہ قاعدہ فقہ کا ہے، کل صلات ادیت مع الکراہیہ تجب اعادتہا، مکروہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے. لیکن اس کے باوجود امام شافعی رحمہ اللہ، دیکھیں نا، رحمتوں کا مستحق ہے. اور حضرت کا وہ مشہور شعر شرح جامع میں آپ نے پڑھا ہے، اِذ ذکر نو مان لنا ان ذکرہ تو مسک ما کررتہ یتدور. حضرت فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کا ذکر خیر ہونا چاہیے، مجلس منور و معطر ہو جائے.
حجر عسقلانی نے امام شافعی کے حالات پر کتاب لکھی, اس کا نام ہے توالی و تاسیس بمعالی محمد ابن ادریس. توالی و تاسیس بمعالی محمد ابن ادریس, اس کتاب میں امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے استاد امام محمد جب گفتگو کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عربی ان پر نازل ہو رہی. حالانکہ شافعی خود مبتلی بھی ہے, مکی ہے, غزی ہے. شیخنا محمد بن الحسن اذا تکلم فکأنما العربی تنزل علی لسانی والناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ. سارا جہان فقہ میں امام ابو حنیفہ کا محتاج ہے. الدین دین محمد ابن کرامی والفقہ فقہ ابی حنیفہ عن نعمانی, یہ کرامی نے کہا ہے. اللہ اکبر. تو اختلافات جو اپنے بزرگوں میں ہیں یا اپنے علماء میں ہیں ان کو کم سے کم ہوا دیا جائے. طالب کو یا فاضل کو اختیار ہوتا ہے جس کی طرف شرع صدر ہو, لیکن دوسرے بزرگوں کا بھی پورا احترام اور تقدس کا خیال رکھا جائے. فریقین اس مرض میں مبتلا ہو گئے, حیاتیان جو ہے نا ماتیان کو بھر گئے تو اور مماتیان حیاتیان کو, دونوں ہاتھیوں پر سوار. ضرورت کیا ہے ان باتوں کی؟ حیات ممات دونوں پر حق ہے. اپنے اعتبار سے حیات بھی بر حق ہے اور میات ممات جو کہتے ہیں دونوں کیسے ہو سکتا ہے. ان سے کہو تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا, قرآن میں حیات بھی ہے ممات بھی ہے. میں نے اپنے عزیز دوست مولانا محمد الیاس گمن کو بھی کہا کہ ذرا نرم روش اختیار کرو اور حدود میں رہو, آگے پیچھے نہ ہو جائے. انہوں نے شکایت کی اس طرف کی, میں نے کہا ان سے ہمارا تعلق کم ہے. مولانا محمد طیب صاحب شیخ القرآن کے صاحبزادے سے ہیں, ان کو کہیں گے کہ ذرا. اور مولانا اشرف علی صاحب مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان کے صاحبزادے, ان دونوں سے ہم گزارش کر سکتے ہیں اور وہ گزارش مانیں گے بھی انشاءاللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. کہتے ہیں کہ ایک مثال دیتا ہوں, پھر آگے مسئلہ چلاتے ہیں. امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ, یہ ہمارے شرح المعانی کے مصنف اور شرح مشکل کے مصنف, کہتے عالم الناس بمذاہب العالم, اسلامی مذاہب کا سب سے بڑا عالم دنیا میں امام طحاوی. اختلاف الفقہا حضرت صاحب کی 700 جلدوں میں ہے, 400 جلدیں اس کی اب بھی دنیا میں عام موجود ہو گئی. اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دنیا میں ایک ادارہ ہے, اس کا نام جامعہ عربیہ احسن العلوم ہے, اور اس میں امام طحاوی کے دونوں جلدیں پڑھائی جاتی ہیں. استادوں کو یہی تاکید ہے اور امید ہے کہ ایسا کر رہے ہوں گے, ورنہ میں خود تیار ہوں کہ میں پڑھا لوں. اور جلد ثانی جلد اول سے زیادہ تحقیق سے ہونا چاہیے. کتنی افسوس کی بات ہے, ابو داؤد دونوں جلدیں, ترمذی دونوں جلدیں, مسلم دونوں جلدیں, بخاری دونوں جلدیں, اور طحاوی کی جلد اول اور وہ بھی تھوڑی سی ہے. اللہ تعالیٰ نے احسن العلوم کو جو مزایا اور مفاخر دیے ہیں, روز اول سے ہم نے طحاوی کو لوگوں کے قید اور بند سے آزاد کیا ہے. اور صرف ایک استاد جو طحاوی پڑھاتے ہیں ان سے میں پوچھ گچھ کرتا ہوں. اپنی درسگاہوں میں اپنی کتابیں مظلوم ہیں, ہمارے ساتھی کہتے ہیں نسائی ہے اور نسائی نسل. ہمارے زمانے میں ہم نے استاد سے درخواست کی کہ موتا مالک و موتا محمد ذرا تفصیل سے پڑھا لے. استاد کو ہماری بات اچھی نہیں لگی. اچھا 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 چلو پڑھو موتا مالک دو سطر پڑھی کا دعا کرو, موتا محمد پڑھو دعا کرو. چلو ہو گئے جا شابش, ہماری درخواست زبردست قبول ہو گئی. تو گزشتہ سال میں عمرے سے نسائی کی شرح لایا ہوں 43 جلدوں میں. تو یہاں نسائی پڑھانے والے استاد کو میں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ نسائی نسائی, یہ دیکھو یہ بھی ماں کا بیٹا ہے اور لوگ کا استاد ہے اور حرم کا شیخ ہے, کتنا بڑا ایمان ہے اس کا. سچ کسی نے کہا کہ یہ لوگ ان تک نہیں پہنچ سکتے. 43 جلدیں لکھی اور میرے شاگرد نے 1200 ریال کی خرید کی مجھے دی. مصنف کو پتہ چلا تو اس کو بلایا اور ڈانٹا اسے کہ شیخ کو تو اعزازن دینا تھا, کیوں قیمت دی؟ اب 1200 ریال اس کو واپس کی. تو یہ رکھو شیخ کو ہم کتاب بیچیں گے, وہ تو خود احادیث کا استاد ہے. حرم میں میں نے شکریہ ادا کیا, آنکھیں ان کی پرنم ہو گئی. اور ایک عجیب واقعہ سنایا, اس نے کہا یہاں تو میں کسی کو کتاب پیش نہیں کر سکتا. جس امام کعبہ کو, امام ندیمے کو, قاضی کو, شیخ کو میں نے کتاب پیش کی, اس نے 20,000-40,000 ریال کا لفافہ بھیجا ہے. اس لیے میں نہیں پیش کر رہا, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, مجھے دعاؤں کی ضرورت. لوگ ایسے قدردان ہو اور علماء ایسے بے نیاز ہو تب صحیح اسلام کا نقشہ بنتا ہے. اور یہ واقعہ مجھے اس لیے سنایا تاکہ یہ کوئی اعزاز و اکرام نہ کرے کہ آپ تو سفر پر ہیں, ہمیں آپ کا احترام کرنا چاہیے اور آپ کو ہمیں دینا چاہیے. میں نے کہا نہیں, اس کی بھی ضرورت نہیں. پیسے ویسے کی طرف لب کو نہیں, علم کی طرف طلب یار رہو. پیسے اچھی چیز نہیں, یہ خراب ہے, ایمان کو بٹھا لگاتا ہے. طالب علم تو بادشاہان ہیں اپنے فقر میں, سلاطین ملوک ہیں, لیکن زیادہ طلب بھی نہ کرو, بس خود ہی اللہ آپ کی ضروریات پوری فرمائے گا. قرآن اور فرقان, قرآن شریف کے دو بڑے نام, قرآن اور فرقان, اور بہت نام ہیں, 100 سے زیادہ نام ہیں. سیادلہ نے اسماء قرآن جمع کیے اور بقائی نے بھی نظم الدرر میں جمع کیے. قرآن یہ قرآن یقرون سے ہے, جس کے معنی ہیں یار گو تو باغ رہا بالباز, قرین وہ میرا قرین ہے, میرا ساتھی ہے, ساتھ ساتھ رہے گا. میں قرین ہوں اپنے شہر کا, اپنے استاد سے جدا نہیں ہوں. قرآن لئن باغہ مربوط بالباغ ربطاً تاماً اذا تکلمنا علیہ یتبع لک الامر انشاءاللہ تعالی. دعائے خیر و عافیت میں یاد رکھیں, اوقات میں برکت رہے اور داخلی خارجی امن رہے. آپ کو انشاءاللہ ایسی سیرے کراؤں گا کہ آپ یہاں سے جب چھٹی کر کے جائیں گے تو جھولی اور دعائیں دیں گے, اور پورے عالم کے لیے آپ نمونہ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ. دوسرا یہ کہ قرانا یہ قرائن سے ہے. حضرت بنوری کی رائے یہ ہے یتیموں میں کہ یہ قرائن سے ہے. لئن بابہ یشبہ بالباز کتابا متشابہ, یہ قرائن سے ہے، یہ بھی ٹھیک ہو، جامع لفظ لو الٹا شکر بھی شکریہ، کہاں اس کا ہاتھ ترک لیا، اب میں روزانہ اور کام نہیں کروں گا، یہ جھگڑا کروں گا، ساری دنیا سے ہم وہ کہیں گے یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے آج تک، ان کو جمائی کے آداب نہیں، بس جو چاہو کرو، جہاں تک میرے سے میں سمجھانا ہے میں کوشش کرتا ہوں، تاکہ ہمارے سمجھانے میں شاید صلاحیت نہیں ہے، کمال نہیں ہے. اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ قرا یقرأ سے ہے، مصدر ہے قرآن، قرا یقرأ، بعض مصادر کے اندر نون واقع ہو جاتا ہے، قرا یقرأ لأنه یقرأ کثیرا، بہت پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جیسے قرآن شریف، قرا یقرأ قرآن خوب پڑھنا چاہیے. عجیب بات ہے کہ قرآن کے بھی دو نام بڑے ہیں، قرآن اور فرقان. ابو بکر نے ساپوری نے کتاب لکھی ہے رغائب الفرقان و اسرار القرآن، ابو بکر نے ساپوری، اس نے تفسیر کبیر کی تلخیص کی، پانچ جلدوں میں تفسیر آ گئی، گزشتہ سال سے ہمارے مطالعے میں ہے، وللہ الحمد اول و آخر. اللہ تعالی کے بھی دو نام بڑے ہیں، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى، اللہ الرحمن. اور پیغمبر کے بھی دو نام بڑے ہیں، محمد اور احمد، محمد الرسول اللہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، اللہ اکبر. نمبر ہبا آواز رات لو لہر آگا احمد نبی سلطان معراج کے مبارک شاہ، حاجی نعمت اللہ پشاور والے کہتے ہیں. قرآن شریف کے نام کسی نے کہا 40 ہے، کسی نے کہا 65 ہے، شیخ القرآن نے لکھا ہے کہ 100 سے متجاوز، اور ہر نام ایک معجزہ ہے. مثلا ھذا بیان، بیان ادان یبین، بیان دان یبین، وضاحت بہت زیادہ ہے، تبیانا لکل شیء، اتنی جگہ ہی یہاں مقرر سے کرر بیان ہے، خوب بیان. ھذا ذکر لأنه يذكر الله ورسوله ويذكر ما يذكر، ذکر کیوں ہے؟ اللہ کو یاد دلاتا ہے، اللہ کے رسول کی یاد دلاتا ہے، جو جو چیزیں اللہ اور رسول سے ملاتی ہے وہ یاد دلاتی ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، کتاب مانا مجموع، عزیز، یغلب علی کل علم وعلی کل برہان وعلی کل حکمت و سر، مجال نہیں قرآن کے سامنے کوئی بھی مضمون ٹھہر سکے، اسی کو تو اعجاز کہتے ہیں. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، عزیز کس کو کہتے ہیں؟ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، جو نہ آگے سے بدلے نہ پیچھے سے بدلے. علماء کہتے ہیں آگے سے مراد تحریف لفظی، پیچھے سے مراد تحریف معنوی. پہلے آپ کہتے ہیں زیدن، پھر کہتے ہیں رجل المسمى بهذا الاسم، پہلے لفظ آیا پھر مسمى ذہن میں آتا ہے. تنزیلا صحیح معنوں میں پختہ نازل ہوا ہے. من حکیم حمید, حکمتوں سے مالا مال ہے پختگی سے, اور خوبیاں اور کمالات اس میں ختم.
ہر نام جو قرآن کا ہے وہ قرآن کے ایک اعجاز کا مظہر ہے. اس ہر نام میں جب آپ کھولیں گے قرآن شریف کا جھلک سامنے آ جائے گا. مثلا قرآن لأنه یقرأ کثیرا, لأن بعضها یقرأ بالبعض, لأنه یشبع بعض بالبعض, تینوں تو یاد آ گئے. ٹھیک ہے, فرقان ایک نام, فرقان وانزل الفرقان فرق کرنے والا, وہ ایسا ایسا فرق.
لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا ویجعل فی جہنم اولئک هم الخاسرون.
فرقان,
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا.
تمیز تمتاز بالحق من الباطل, فرقان یفرق الصباح عن ظلمة الليل.
لغوی کہتے ہیں ابن منظور لسان میں,
صبح کا رات سے علیحدہ ہونا,
فرق الصبح
فرق الفرق, آدھے والے ادھر آدھے ادھر, الفرق مان نکالنا.
فروق
مفروق مفرق,
سب جدائی اور علیحدگی کے معنی میں.
اس سے بھی پتہ چلتا ہے قرآن کے ناموں سے کہ واقعی قرآن کریم مربوط ہے.
ربط بعضها بالبعض وكلها مربوط.
مثلا آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ
ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ,
تو ہم کہتے ہیں کہ اس سورت کا عنوان ہے اور خلاصہ ہے
اللہ جل جلالہ امن والہ کی الوہیت کا تعارف.
یہ سورت کسی سے آپ پوچھے, آپ سے پوچھے کہ آپ اتنے دنوں سے تفسیر میں جا رہے ہیں, فاتحہ کا کیا تعارف ہے, تو آپ کہیں گے یہ اللہ کی وحدانیت اور الوہیت اور جلالت شہنشائیت کا تعارف ہے. تعارف ہمیشہ مختصر اور جامع ہوتا ہے.
آئی سوال,
اس لیے کہتے ہیں کہ تعارف جامع الفاظ سے کریں.
مولانا انور شاہ سے لاہور تشریف لائے تھے تو ظفر علی خان نے ایک زمینہ نکالا, شہر لاہور پر خدائی رحمتوں کی بارش, یعنی مولانا انور شاہ صاحب کی تشریف ہو.
مختصر عنوان.
مفتی محمود کے بارے میں 500 علماء کی شہادت جمع کر کے ایک شخص نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا, کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا. یہ عاجز اور فقیر جو عوامی صفوں کا آدمی ہے, طالب علم کے مقام اور مرتبے سے بھی گرا ہوا ہے, علم اور حلم تو درکنار, لیکن بعض لوگ ویسے حسن ظن رکھتے ہیں اس زمانے کے تحریر اور انشاء کے بادشاہ, قلم کے شاہ سوار اور خوشگوار تحریر کے سلطان مولانا عبدالقیوم حقانی نے ان کے نام خطوط, ان کی کتابوں پر مقدمات, الاحسن میں بعض تبصرے اکٹھے کر کے اس کا نام رکھا قدر زر. قدر ضبط. میں نے اس پر تبلیغ لکھی ہے, ذرا پڑھی آپ. قدر زر زر گر شناسد قدر جوہر جوہری, اور قدر گل بل بل شناسد قدر دل دل راگی. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تجھ کو بھلا لگتا, اور عاشقی میں اسی ادا کو عدل کہتے ہیں. عزیز ہمایوں کا قیمتی شعر ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تجھ کو بلا لگتا ہوں, اور عاشقی میں اسی ادا کو عدل کہتے ہیں. اور جب کسی جگہ جلسے میں اب ہم تو جاتے نہیں ہیں, صرف ختم بخاری دنیا میں رہ گیا جس کے لیے جاتے ہیں, وہاں لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, تو میں پھر میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ شخصاً بچشم عالم خوب منظر سے, میرے شکل صورت لوگوں کو اچھی لگتی ہے, وس خوب سے باتیں نم سر خجلت پلند پیش, اور اپنی کمزوریوں سے سر جھکا ہوا ہے. تاؤن سرا بنقش نگاری کے ہست خل, جیسے مور کی لوگ تعریف کرتے ہیں. تاؤن سرا بنقش نگاری کے ہست خل, تقسیم کونن او خجل زشت پائے خویش. لوگ اس کو خوبصورت اور اچھا ہوا اپنے پیروں کو دیکھ کے شرمندہ ہوتا ہے, روتا رہتا. تو سورہ فاتحہ ہے. اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی الوہیت کے تعارف میں, اور یہ دس علوم کل قرآن کے ہیں, ان میں سے آٹھ موجود ہیں. قرآن میں کل دس علوم کہتے ہیں امام غزالی جواہر میں. امام غزالی کی تفسیر ہے, اس کا نام ہے جواہر القرآن و درر. وہ کہتے ہیں کل قرآن میں دس علوم ہیں اور فاتحہ میں آٹھ ہے. الحمدللہ علم ذات ہے, رب العالمین افعال ہے, الرحمن الرحیم صفات ہے, مالک یوم الدین ماد ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین تعبد ہے, اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے, صراط الذین انعمت علیہم منعم علیہم کا بیان ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. موافقین کے بعد مخالفین کی مذمت ہے. علم الذات, علم الافعال, علم الصفات, ذکر المعاد, تعبد, دعا, موافقین کا تذکرہ یا منعم علیہم کا بیان, اور مخالفین کی مذمت, یہ آٹھ علوم ہو گئے. امام غزالی لکھتے ہیں دو علم رہ گئے, ایک فقہ اور دوسرا جہاد. بس اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر برکت نازل کرے, ان کی خدمات قبول فرمائے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دس کے دس موجود ہے. کیونکہ عبادت بغیر فقہ کے کیسے ہوں؟ تعبد جو آپ مان رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں, تو تعبد کے لیے تو فقہ شرط ہے. اور جب آپ نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر غضب ہوا ہے اور جو راستے سے ہٹ چکے ہیں وہ نہیں چاہیے, تو ان کے ساتھ جنگ کرنے پڑے گی, تو جہاد بھی آئے. اللہ اللہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کل چھ علوم ہیں. ایک توحید ہے, دوسری رسالت ہے, تیسری آخرت ہے, اور چوتھے احکام ہیں, اور پانچواں موافقین کا بیان ہے, چھٹا مخالفین کی مذمت. چھ علوم ہیں اور چھ کے چھ فاتحہ میں موجود ہیں. اب یہی فاتحہ
فی کل صورتیں ہے، فی البقرہ وال عمران والنساء ومائدہ وانعام واعراب وانفال
والتوبہ ویونس وہود ویوسف ورعد وابراہیم وحجر ونحل وبنی اسرائیل، تمام صورت والا،
لیکن تفصیل کے ساتھ. حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے مکتوبات میں ہے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے،
اور تفسیر مواہب میں بھی بحوالہ حضرت علی ہے، کہ کل علوم جن سے جو تفسیر قرآن کے اندر تعرض ہوتا ہے وہ چار ہے، چار مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے،
تمام طرح اختیارات رکھنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں خالقیت کا مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ صرف پیدا کرنے والا نہیں، پالنے والا بھی ہے، عزت دینے والا بھی، آرام اور راحت دینے والا بھی ہے، تمام اسباب حیات کے مہیا کرنے والے بھی اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں ربوبیت کا مسئلہ. ربوبیت کا مسئلہ.
اور تیسرا یہ کہ تخت سلطنت پر شان کے مطابق جلوگر ذات واجب الوجود حسب شانہ وما یلیق بسلطانہ،
یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات برحق ہے، اور چیزوں میں اثر ڈالنے والا، خاصیت دینے والا وہی ہے، یہ اصل نکلا. یہ تیسرا مسئلہ ہو.
اور چوتھا مسئلہ قیامت برحق ہے، قیامت سے چارہ کار نہیں ہے.
ایک نہ ایک دن یہ آسمان و زمین ختم ہوں گے، یہ پہاڑ اڑ جائیں گے، یہ جن اور انس پر اٹھ کھڑے ہوں گے، مجازات اور مقاصات کا نظام جاری ہو جائے گا، جہنم جانے والے اور جنت جانے والے علیحدہ علیحدہ کیے جائیں. وامتاز اليوم ایها المجرمون ان الساعة آتية لا ریب فیها،
اس کو کہتے ہیں وقوع قیامت کا مسئلہ.
یہ چار مسئلے پورے قرآن میں مفصل بیان ہوئے، باقی جہان بھر کے مسائل اس کے تابع.
پہلا مسئلہ کہ اللہ ہی خالق ہے،
پیدا کرنے والا ہے، یہ فاتحہ سے شروع ہوا یا بقرہ سے، اور اخیر مائدہ میں جا کے مکمل ہوا ہے. اور دوسرا مسئلہ کہ اللہ ہی رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، مشکل کشا و حاجت روا و کارساز ہے.
یہ سورت انعام سے شروع ہے اور آخر اسرائیل تک ہے. اور تیسرا مسئلہ کہ اثرات، خاصیات اور خصال دینے والا صرف اللہ ہے، اور سلطنت مطلقہ کے مالک و مختار جل و علا ہے، یہ کہف سے شروع اور آخر احزاب تک. اب کوئی قیامت سورت صدا اور سورت فاطر سے آخر اقرام تھا، وہ کوئی قیامت.
اب یہ پہلا مسئلہ کہ اللہ تعالی کی خالقیت برحق ہے اور باقی تمام مخلوقات ہے، اور یہ بقرہ سے لے کے آخری مائدہ تک ہے،
یہ سورت فاتحہ میں الحمدللہ کے اندر بیان ہوا ہے. ہم خدا کے لیے ہیں کیونکہ وہی وجود دینے والا ہے، کے مستحق صرف اللہ بزر برتر جل والا ہے، کیونکہ نیس سے ہست ملانے والا، عدم سے وجود دینے والا، ظلمت کے اندھیروں سے وجود کی زیاباشیوں کی طرف لانے والا صرف اللہ ہے۔
الحمدللہ، اس کی تشریح سمجھ لے بقرہ سے آخری معاہدہ تک، یا اللہ۔ اور وہ دوسرا مسئلہ کہ اللہ صرف پیدا کرنے والا نہیں، پالنے والا بھی ہے، پالنہار وہی ہے، پروردگار وہی ہے۔
سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، تیرے لاکھ لاکھ شکر کرم۔
اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر ترسا وظیفہ قربانی، دو سارا کجل کنی مہر تیر بار دشمن نظر داری۔
سارے خلائق، ساری کائنات کے پال رہا ہے، یہ جو انعام سے شروع ہوا اور آخری اسراء تک ہے، یہ رب العالمین میں بیان ہوا ہے فاتحہ کے اندر۔ سلطان محمود نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، سومنات تس نس کیا اور بہت ہی نقصانات بھی اٹھائے اور ہندوؤں کی صحیح طریقے سے زیر بار کر دیا۔
واپس چلا گیا تو غزنی کے اندر اجلاس بلایا علماء و صلحاء و اولیاء کا،
اور ان سے کہا بھائی ہندوستان کا اس طرح تھوڑا کام چلے گا، بہت بڑا ملک ہے،
اب آپ لوگ مجھے اجازت دے دیں کہ میں قتل عام کروں، غیر مسلم سب کو ختم کرنا ہے۔ بادشاہ جوش میں تھا،
علماء نے کہا آرام سے رہو، تبلیغ کرو، جہاد کرو، یہ کیا باتیں کرتے ہو، قتل عام کیوں کرو گے؟ اس نے کہا مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں۔
مغرب کی نماز کا وقت ہوا، حکیم شنائی رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے آگے ہو گئے، بادشاہ کے حکم پر کہ آپ نماز پڑھائے۔ حکیم شنائی نے مصلی پر کہا الحمدللہ رب المسلمین، بادشاہ نے کہا رب العالمین۔
سلام کے بعد حکیم سنائی کیا کچھ عقل آئی ہے؟ بادشاہ نے کہا بالکل بالکل، رب المسلمین تو پڑھنے نہیں دے رہے ہو مجھے، جب رب العالمین سب کا رب ہے تو رہنے دے ہو۔
شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ، گنگوہ کو جو شریف کہتے ہیں وہ حضرت کی وجہ سے، شیخ عبد القدوس گنگوئی بڑے لوگوں میں سے، کہتے ہیں کہ وہ جب ولایت کو پہنچ گئے، اللہ تعالی کی طرف سے فیضان نعمتوں کا ہو گیا، تو اس شکریہ میں اس نے ایک دیگ پکوانا شروع کیا مسلمانوں کے لیے، اس میں کھچڑی پکتی تھی روزانہ، اور دوسری ایک دیگ ہندوؤں کا کوئی ممبا کا خوراک ہے وہ اس میں پکتا تھا، اور عبد القدوس گنگوئی درمیان میں کرسی ڈال کے بیٹھا رہا تھا، بس نکالنے کی اجازت ہے، ہزاروں آدمی آ رہے ہیں، نہ کھچڑی ختم ہو رہی ہے، نہ وہ ہندو والا خوراک ختم ہو رہا ہے، صبح سے شام تک لنگر جاری۔ شیخ عبد القدوس گنگوئی کو الہام ہوا اور فرمایا ہم نے تم کو ولایت دی ہے، الوہیت نہیں دی، اتنی نے تو ولایت کے بہانے الہ بننے کی کوشش شروع کر دی، یہ کہا یا اللہ بہت بھوکے، کہا کس کی مخلوق ہے، کہا خدا کی، اب تیرے پاس زیادہ ہے یا خدا کے پاس زیادہ ہے، رہنے دو میری مخلوق کو، میرے ساتھ رہنے دو۔ عبد القدوس گنگوئی نے دیکھ لیا، توڑ دیا اور بھاگنا شروع کر دیا، کہا الہام ہوا ہے کہ یہ کام آپ کا صحیح نہیں ہے، اللہ کے خلقوں، اللہ کے سامنے، اللہ سے جوڑنے، رہنے دو۔ اللہ اکبر و کبیرہ، الحمدللہ رب العالمین۔
تفسیر روح المعانی میں وما من دابة في الارض الا على الله رزقها کے نیچے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بغیر کسی گھر اطلاع کے راستے سے روانہ ہو گئے کوئی طور، شوق دیدار الہی غالب آیا، شوق شرف کلام الہی غالب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے.
جب وہاں پہنچ گئے مکالمہ شروع ہونے سے پہلے بمقتضائے بشریت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا یار گھر میں اطلاع تو کرنا چاہیے تھا، کچھ آٹا واٹا اناج بھی ڈالنا،
پتہ نہیں کتنے دن تک یہاں رہوں گا، ایک دو دن کے لیے تو نہیں، 30 دن 40 دن کے لیے کم از کم موسیٰ علیہ السلام کوئی طور میں فروکش ہوتے تھے.
یکدم الہام شروع ہوا، وہی شروع، یہ موسیٰ اضرب الحجر بعصاك، یہ پتھر تو
توڑ دیا، ایک اور نکل آیا کہ اس کو بھی توڑ توڑ دیا،
کہ ایک اور نکل آیا کہ یہ بھی توڑ توڑ دیا، درمیان میں دیکھا ایک چھوٹی سی کیڑی بیٹھی ہوئی ہے، یہ اڑ کے اپنے چنجے پہ گرا ہوا تھا. وفیہ نبت، اس کے منہ میں گھاس ہے، وعلیہ قطرۃ الماء، اس پر شبنم وبل پڑا ہوا ہے، کھانا بھی اور پینا بھی.
موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گیا، یا اللہ یا اللہ،
فرمایا نہیں کچھ کہنا چاہتی ہے موسیٰ، کان قریب کر.
موسیٰ علیہ السلام نے کان قریب کیا، وہ کیڑی پڑ رہی ہے.
سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. پاکی اس اللہ کے لیے ہیں جو مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے جانتے ہیں، بھولتے نہیں اور ہمیشہ وقت پر لذت پہنچاتے ہیں. سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. الحمدللہ رب العالمین،
کیا شان ہے اللہ تعالی کی، کیسے کیسے پہنچاتا ہے. دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اطباء اور حکما کہتے ہیں کہ وہ ماہواری جو بند ہو جاتی ہے، حیض جو بند ہو جاتا ہے حاملہ کی صورت میں، اس سے خوراک بنانا شروع کرتا ہے.
تو حیض تو نہیں پلاتے ہیں سب، وقت فقل قرآن پاک آپ کے بارے میں کہتے ہیں، یخرج من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، گائے اور بھینس کا گوبر ایک طرف، خون دوسری طرف، اور درمیان میں سے صاف ستھرے دودھ کی نہر بہ رہی ہے، نہ اس میں گوبر کی بو ہے اور نہ خون کا رنگ ہے.
لبنا خالصا سائغا للشاربین،
یخرج من بین فرس، اعراب دیکھو نیچے جا رہا ہے، پھیک گوبر پھیک، ودم جانے دے، لبنن ٹھیلے ٹھیلے جھگ پتیلا بالٹی، لبنن مفت منصوب ہے، سائغا زبردست خالصا بہترین
خالص دودھ، سائغا للشاربین،
جو چیزیں مقصود نہیں ہیں انہیں مقصود کر دیا اور جو مقصود ہے انہیں مفتوح کر دیا.
یہ تو کمال کی چیز ہے، تو اصل مقصد ہے زندگی کا.
یہ بچہ جنین جب تک کہ ماں کے پیٹ میں ہے، غور فرمائیے، سب بے فکر ہو، اس سے خدا اس کا رزاق اور رب العالمین کھلا رہا ہے اسے.
سورت راگ میں ہے کہ بازوں کو میں وہی مارنا چاہتا ہوں، وہ سوکھنے لگتا ہے، رزق بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اللہ اللہ،
اب یہ بچہ باہر آ رہا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے.
اللہ اکبر،
کہتے ہیں یہ بچہ ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر
حالت سجدے میں ہوتا ہے. اس طرح دو ہاتھ آگے اور سر اس کے بیچ میں, جب یہ سر اٹھاتا ہے تو باہر آ جاتا ہے, سجدہ ختم کر کے سر اٹھاتا ہے, ارفع راسا باہر آ جاتا ہے. اور اگر یہ پڑا ہی رہا ہے صرف حساب اٹھ ہی نہیں رہا ہے تو ماں تکلیف میں ہوگی, تڑپے گی, ڈاکٹر آئیں گے, نرسیں ہوگی, بڑی تکلیفیں پیش آتی ہیں. اس لیے صحت مند بچہ جو ہوتا ہے وہ سر سے پیدا ہوتا ہے, اور خدا نہ خواستہ الٹا ہو گیا ہے. بھینس گائے کا بچہ بھی, ہمارے یہاں جب گائے بھینس کا بچہ الٹا ہو جائے اور پہلے پیر آ جاتا ہے تو گواہ گھبرا جاتے کہ شاید بچہ مر جائے یا بھینس مر جائے. افم یمشی مکبا علی وجهی اهدا ام یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ بڑی مشکل سے بچی کی شادی ہوئی اور بچہ پیٹ میں الٹا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبان اور باتیں کرتے ہیں. میں نے کافی, مجھے جب کوئی مشکل بات کرتا ہے تو میں قرآن مجید سوچتا ہوں فورا. اگر اللہ نے اس کو صحت دینی ہوتی ہے تو مجھے کوئی تعویذ, کوئی نقش, کوئی وظیفہ آیت سے نکل آتا ہے. وہ دو چار دفعہ پوچھا لیکن میرا ذہن میں کچھ بھی نہیں آیا. آخر میں وہ صفائی کر دی گئی اور وہ نکال دیا گیا. وہ بڑے خفا تھے. میں نے کہا ڈاکٹر سے مجھے جو آئے گا وہ کہوں گا, جو مجھے نہیں آئے گا اس میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں. ہمارے خاص دوست میں روان ڈاکٹر ہے. اب یہ رحم جب ایک دفعہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے پھر بڑا مشکل سے بچانا ہوتا ہے کہ آئندہ پھر بچہ الٹا ہو گیا. لیکن میں سال بھر پریشان رہا بہت زیادہ. اتنے بڑے قرآن میں اس کا علاج نہیں تھا. یا ظاہر ہے میری نادانی اور جہالت ہے. خدا کی قسم سورۃ الملک پڑھا رہا تھا یہاں تفسیر میں, یہ آیت آئی افمین, واہ 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 واہ. ڈاکٹر صاحب نے شام کو مجھے کہا, میں نے کہا آپ کے نہیں مرے گا, آپ کے نہیں مرے گا, اللہ اس کو زندگی دے گا. یہ آیت ہے خاص طریقے سے لکھ کے اس کو دی. اس بچے نے اس سال احسن العلوم میں دور حدیث کر لیا ہے الحمدللہ. اس کو کیا پتا ہے کہ اس کے آنے میں کیا پاپڑ بیلے گئے. اس بچے نے اس سال ہمارے یہاں دور حدیث کیا. اس سے مجھے بڑی محبت رہی, بہت زیادہ شوق سے دیکھتا تھا اس کو کہ اللہ اس کی زندگی مقصود تھی, اس کو آپ نے نیک راستے میں ڈالنا تھا, شاگرد بنانا تھا. تو دیکھو وہ وظیفہ میں نے اس کو لکھ کے دیا, سب سے پہلے زندگی میں اس گھر کو بھیج جائے اور 100% کام دکھایا. جب وہ نقش ان کو پہنچ گیا چند دن کے بعد ڈاکٹر صاحب مٹھائی اور طالب علموں کی دعوت ہے, سب خوشیاں لے کے آئے. میں نے کہا خیریت؟ کہتے جی ڈاکٹر سب سر پکڑ کے کھڑے ہو گئے تعجب سے, یا اللہ بالکل الٹا بچہ ہو, بالکل سیدھا سلامت ہو گیا. میں نے کہا قرآن کا زور دیکھے آپ. قرآن جو کہتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجهی, جو چہرے کے بل الٹا ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو مشرک بدعتی بد ذات بد چلن آدمی ہے. اہدا امن یمشی سویا علی صراط المستقیم. اس آیت کریمہ کی تاثیر ہے کہ خواتین پڑھے, لوگ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ ان کے کاموں میں سیدھا تن ڈالے گا اور بہت ہی آرام. اور بھی بہت فوائد ہیں. اگر زندگی رہی اور آیت تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ مزید فوائد بتائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اللہ کے کلام پر پورا یقین رکھو. ایسے ایسے خزائن اس میں ودیعت ہے جو آپ کے اور ہمارے تصور سے لائے, تصور سے بالکل پائے. اور جب کوئی شخص آپ سے دم درود کرنا چاہے تو اخلاص سے کیا کرے؟ اخلاص, لالچ کے لیے نہیں. لالچ سے تو آپ کا منہ کالا ہو جائے, بہت جلد رسوا ہو جاؤ. اور
مومن کی خیرخواہی ہمارے ذمہ، ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں، اور اللہ سے دعا بھی مانگے، اور تین صورتیں کبھی ناغہ نہ کرنا یاد رکھ لو، موت تک ناغہ نہ کرنا، یومیہ لے لیے پڑا کرو، سورت یاسین ایک بار، سورہ تغابن ایک بار، سورہ مزمل ایک بار، بس نہ شیخ فرید کی اجازت نہ پیرانی پیر کی اجازت کی ضرورت، چل اپنا کام کر، یہ تین صورتیں آپ کو شیخ سے اور پیر طریقت سے مستغنی کر دے گی، بالکل ترک نہیں ہوگا، ترک ورک نہیں مانتا، نہ مرض میں اور نہ سفر میں، مرگ کا کیا ترک ہوگا، مرگ کو کوئی مہواری ہے تھی وہ، ایک طالب مجھے کہتا ہے ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے آپ کو مہواری آنے لگے، اسلام میں تو مرگ پر کوئی لکھا ایسا نہیں آتا، غسل کرنا پڑا تو کیا پاکستان میں پانی ختم ہو گیا، دو گھنٹے دیر تین گھنٹے دیر سے ہو جائے گا، لیکن ناغا نہیں کرنا، ناغا والے سے میرا کوئی معاہدہ نہیں، ان کو میری اجازت بھی نہیں، اور آپ چاہے کہ آسمانوں میں ایک آپ کو پلاٹ الاٹ ہو جائے، اس میں آپ کا نام اندراج ہو جائے، آپ جو دعا مانگیں گے جو نقش لکھیں گے وہ قبول ہوگا، کہتے ہیں جو لوگ دم درود کرتے ہیں خیرخواہی کے لیے لوگوں کے فوائد میں نقش وغیرہ بناتے ہیں ان کا ہوگا، جو نہیں کرتے ان کا نہیں ہوگا، سیدھی بات، اس کے لیے قیام اللیل 8 رکعت عشاء کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں سونے سے پہلے پہلے، اور تہجد 12 رکعت آخری حصے میں، حضرت مولانا نے اس دن فرمایا نہیں محمد مفتی حمید اللہ صاحب نے کہ جو مشقت گزارے تو بڑی زندگی بخیر ہوگی، اور جو مشقت نہ گزارے راحت اور عیاشی میں وقت ضائع کرے اس کا منہ ادھر کالا ہو، سلیمان علیہ السلام کو اپنی والدہ نے تین نصیحتیں کی، لا تکثر النوم لأن کثرة النوم یترک الرجل یوم القیامة صفرا، زیادہ سونا نہیں، زیادہ سونا قیامت کے دن خالی ہاتھ کر دے گا، مفلس کر دے گا، ذلیل خوار ہو جاؤ، اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ بازار کا کھانا نہ کھانا، جہاں تک ہو سکے اپنے فقیر خانے میں، آپ کے گھر جیسا ہے اللہ نے تیار کیا ہے، جو مسافر ہے بے گھر بے در ہے کوئی طریق، وہ علیحدہ وہ مجبور ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کے پکے ہوئے کھانے کو گھر کے کھانے کو نہیں ہوٹلوں سے خوش ہوتا ہے، یہ نامناسب بات ہے، رزق کی تنگی ہو گئی بازار کی چیزوں سے، علماء نے عجیب بات بھی کی ہے کہ بازار سے لے کے اور اپنے کمرے میں لے آئے اور اس کو اپنے حساب سے ٹھیک ٹھاک کر لے، بس یہ بھی گھر کا کھانا ہو گیا، چل بازار میں بیٹھا ہوا ہے ٹانگ بٹانگ چڑھا کے وی سی آر بھی دیکھ رہا ہے اور طالب علم بھی ہے، ارمان دن ارمان دے جو منافق بچا دوں آسو، یہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور تیسری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی والدہ نے یہ کہی کہ مکان نہ بدلنا، بعض لوگ گلشن اقبال سے بدل کے ڈیفنس چلے جاتے ہیں، فلاں جگہ سے جا کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، وہ جی بچے اسکول پڑھ رہے ہیں نا، لوگ ان سے پوچھتے تم لوگ کہاں رہے تو، تو جب تک یہ جواب نہ ہو کہ ڈیفنس میں تو لوگ ہنستے، افسوس سب افسوس، اے آپ کی پیدائش کا بھی کہا گیا کہ نر پیدا ہوا، کاش کی کڑی پیدا ہوئی ہوتی، کسی کا گھر تو آباد ہو جاتا، اس کو بھی مرد کہتے ہیں پدیم لاگوڑی ایک دار کی رشتی ہے، ڈیفنس اور کلفٹن گلشن اقبال کے بیت الخلا کے برابر بھی نہیں، اللہ کے فضل سے علوم کا مظہر گلشن اقبال ہے،
علوم کا معدن گلشن اقبال ہے الحمدللہ، جہاں بلا ناغا احادیث اور قرآن کے ختمات جاری ساری ہے. ڈیفنس والوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دین پر اتنے مرے بیٹھے، وہ تو خود اپنے پندار میں ڈوبے ہوئے کہ جی ہم بڑی کوٹھی میں آئے، مگر جاؤ گے وہیں قبر کا خوار بدگار، چاہیے کہ آپ کی قبر پر فضا میں بادلوں میں بن جاتی. ڈیفنس میں رہتے ہیں، زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، ڈیفنس کے مخلصین بھی موجود ہیں اور وہ بھی بہت اچھے اور بہترین ہیں، ورنہ بہت کچھ مجھے معلوم ہے. مکہ مکرمہ سے جب حضرت نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں متمکن ہوئے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں مدینے میں رہا کرو، مت جاؤ یہاں سے. تو لوگوں نے کہا گرمی ہے تکلیفیں ہیں، آپ نے کہا یہ گرمی اور تکلیفیں سہ لو، میں قیامت کے دن تم کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں تمہیں دیکھوں گا. کتنی اچھی بات. تو اپنی درسگاہ سے جس جگہ مسجد اور مدرسہ ہو، جس جگہ اساتذہ اور مشائق ہو، جہاں سے آپ کو علمی فیض ملے اس سے محبت کرو، کمال کو پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل زلجدار وزلجدار. کبھی میں لیلا کے گاؤں سے گزر رہا تھا، کبھی ایک مکان کو کبھی دوسرے مکان کو چوم رہا تھا. وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. میرا تعلق مکان اور دیواروں سے نہیں لیکن یہاں رہنے والوں سے تعلق ہے. ڈیفنس میں جو موحدین ہیں اکثر مساجد موحدین کی ہے، ڈیفنس میں جو دین چلانے والے نیک خصلت لوگ ہیں، جو بہادر اور سخی اور حرام و حلال کے فرق کرنے والے ہیں، اللہ ان کو دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے. اچھے اور برے تو ہر جگہ. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آس پاس کی منافق ہے، تھوڑے بہت یہاں مدینے میں بھی رہ رہا. امام بودیفہ حج کے لیے آئے تھے، مدینہ منورہ میں امام مالک سے بات چیت ہوئی. مالک نے کہا من اینا، آپ نے کہا من کوفہ. اس نے کہا الکوفی لا یوفی، کوفہ والے بڑے غدار ہوتے ہیں، علی کو بھی قتل کرایا، حسن کو بھی قتل کرایا، حسین کا بھی ساتھ نہیں دیا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا بالکل صحیح. کہ کیا صحیح ہے؟ کہ یہ صحیح ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَرَزُوا عَلَى النِّفَاقِ. امام مالک نے فوراً شاگرد سے کہا یہی ابو حنیفہ ہو، اتنا بڑا استدلال عام سی بات کے لیے قرآن سے ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ صرف امام ابو حنیفہ کا کام ہے. اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. ایک شاعر ایک جگہ علم حاصل کر چکا تھا، کافی زمانہ بڑی تکلیف گزاری، لیکن بس جہاں آدمی علم کا استفادہ کرے اس مقام کو وہ کعبہ اور مدینہ سمجھتا ہے، اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی. اتفاق سے میں بھی ساتھ تھا اور وہ اس جگہ سے گزرنے لگا، مجھے کہا مجھے اترنے کی اجازت دے دو. میں نے کہا کیوں؟ درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور زار و قطار رہا اور یہ شعر پڑا. کنا بہا وکانت لنا منازل. ہم بھی یہاں رہے ہیں اور یہ ہماری جگہ تھی. کنا بہا وکانت لنا منازل اذ الناس ناس والدیار دیار. اللہ اللہ
سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. قرآن کریم ان کے کسی صورت پر کلام کرنے سے پہلے اس صورت کے متعلق چند چیزیں یاد کرنی پڑی. ایک تو کہ صورت سورت انزلناها وفرضناها فأتوا بسورة من مثله. سورت قطعة مقطوعة ایک علیحدہ مضمون قرآن کو سورت کہتے ہیں، جیسے آل عمران سورت ہے، مائدہ سورت ہے، نساء سورت ہے.
بعض کہتے ہیں کہ یہ سور الجدار سے ہے، جس طرح ایک شہر کے ارد گرد حصار ہوتا ہے اس کو سور البلد کہتے ہیں. تو اس سورت نے بھی اس مضمون کو اور صورتوں سے بچایا ہے اور چھپایا ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کہ سورت سور سے ہے، سور جس کی جمع آثار آتی ہے، ذائقہ کو کہتے ہیں. ذائقہ ہر سورت کا علیحدہ ذائقہ ہے. ترجمہ جنس کے شادانی شبد اے دوست، زو کے او ہر جز میں یابد بل بلا در دوست. آیت آیات نشانی کے معنی میں ہے، آیت پوری ہو گئی، آیت شروع ہو گئی، نشان لگا ہے. بعض بعض صورتوں میں بعض مقامات پر بصری اور کوفی کا اختلاف بھی ہے. صورتوں کے وجوہ تنزیل یعنی اسباب نزول کس درجے کے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل سے میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد اول صفحہ 4 یا 5 پر منقول ہے کہ میری خواہش ہے کہ غزوات، فضائل اور شان نزول کی روایات دریا میں ڈال دوں. احمد ابن حنبل سے منقول. علماء کہتے ہیں عام طور پر اس میں واحدین اور زاہدین یا غیر محتاط بیضاوی نے کچھ گھڑت والی روایتیں ڈالی. اس واسطے علم حدیث کے ہاں 3 مقامات محل نظر ہے، ایک شان نزول کی روایات، دوسرے فضائل کی، اور تیسری غزوات کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مغازی جو بخاری کی اسخف دنیا ہے وہ کوئی متکلم فی ہے، یا فضائل قرآن جو ابن کثیر نے لکھے، یا فضائل قرآن ابو نعیم نے لکھے، یا فضائل قرآن خود بخاری میں موجود ہے، فضائل قرآن قرآن مجید میں موجود ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وهذا ذكر مبارك وهذا كتاب انزلناه. سینکڑوں فضائل اور مناقب قرآن مجید کے قرآن میں. احمد ابن حنبل کی مراد وہ روایات جو محدثین کے فیصلے کے مطابق موضوع یا مجذور یا جاری ہے، اور ان میں جن روایات میں غزوات، فضائل یا شان نزول کا تذکرہ ہے بلا شبہ وہ قابل توجہ نہیں ہے. شان نزول اس میں میں نے عرض کیا کہ ترتوشی کی کتاب ہے، سیوطی کی ہے، داؤدی کی ہے، کافی لوگوں کی ہے. ہندوستان کے مشہور عالم زبیدی، مرتضی زبیدی حسینی کی کتاب بھی ہے، اور جو نزول کے اسباب صحاح میں ہے بخاری شریف میں بہت ساری آیات کے متعلق امام بخاری کہتے ہیں فنزلت فنزلت، اکثر مقام پر تو اس کا معنی ہے فأطبقت، یعنی یہ آیت منطبق ہو گئی،
بخاری عجباً نزلت کہہ رہا ہے. آپ تعجب کر لیں گے کہ یہ آیت تو وہاں آ چکی ہے، یہ واقعہ کیسے نزول کا سبب ہے؟ تو شیخ الحدیث کو چاہیے کہ توجیہ صحیح کر لے. نزلت کے معنی اطبقت،
منطبق ہونا، یہ بھی منطبق ہوگا.
اگرچہ البرہان میں زرکشی نے اور اتقان میں سیوطی نے لکھا ہے کہ بعض اوقات متعدد وجوہ پر ایک آیت نازل ہو رہی ہے، اور سورۃ فاتحہ کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی ہے 500 نمبر پہ، اور دوبارہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن عد منہا فواتی، یہ کمزور بات گنی گئی ہے. اور لکھا ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، ایک ہی دفعہ 500 نمبر پہ مکہ میں آئی ہے ابتدا میں. البتہ مدینہ منورہ میں چونکہ احکام ترتیب دیے جا رہے تھے اس شان اور شوکت کے ساتھ، یہ سورت پڑھی گئی اور لوگوں سے پڑھوائی گئی اور نماز میں شامل کی گئی کہ فظنوا انہا نزلت، کہ لوگوں نے سمجھے کہ شاید اب نازل ہو گئی. قرآن کریم کی کسی سورت پر گفتگو کرنے سے پہلے پانچ باتوں کا لحاظ کریں گے انشاءاللہ. ایک، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سورت کا دعویٰ کیا ہے. دعویٰ، موضوع، عنوان، غرض ایک ہی چیز ہے. ما غرض ہذہ السورۃ وماذا عنوانها وما ہی موضوع السورۃ وماذا ادعت. دعویٰ ایک اہم مضمون ہوتا ہے جو سورت کے اندر بنا ہو. جیسے ہم نے کہا کہ سورت فاتحہ اللہ کی الوہیت کے تعارف میں ہے، تو یہ دعوی سورت، دعوی سورت، دعوے کے بعد پر دلیل آتی ہے. ہر دعوے کی دلیل ہو، کیونکہ دعویٰ بلا دلیل غیر مسموع ہوتا ہے، ناقابل توجہ ہوتا ہے. جس طرح آپ الحمدللہ کو مثلا دعویٰ قرار دے دیں کہ سورت کا دعویٰ ہے کہ حمد و ثنا صرف اللہ کے لیے ہے اور وہی خلائق کا پیدا کرنے والا ہے، تو اب اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا، اللہ ہی کے لیے حمد و شکر، عظمت بزرگی ثابت ہے. رب العالمین کائنات کو پالتا وہی ہے. دلیل اول، الرحمن سب سے زیادہ مہربان، الرحیم سب سے زیادہ نوازش کرنے والا. دلیل ثانی اور ثالث، مالک یوم الدین، قیامت کا قائم کرنے والا اور قیامت کے دن کا اور روز جزا کا مالک اور مختار. چار دلائل حمد للہ پر قائم کر دی گئی، الحمدللہ دعویٰ اور رب العالمین دلیل اول، الرحمن دلیل ثانی، الرحیم دلیل ثالث، مالک یوم الدین دلیل رابع. چار دلائل مکمل ہو گئے. چار مذاہب ہیں اور چار فقہ ہیں، چار مقرر فرشتے ہیں، چار بڑے خلفاء ہیں، اور پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. تو دعوے کے بعد دلیل، دلیل کے بعد خلاصہ. خلاصہ کا مطلب یہ کہ یہ کن چیزوں پر مشتمل ہے. آپ کہیں گے یہ ذات، صفات، افعال، معاد، تعبد، دعا، موافقین مخالفین کی، یہ خلاصہ ہو گیا. آپ کہیں گے اس سورت کا آنے والی سورت سے کیا تعلق ہے، تو آپ کہیں گے یہاں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمایا. وہاں کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ سیدھا راستہ اس کتاب کے ذریعے ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. یا آپ کہیں گے الحمدللہ،
اللہ تعالیٰ کا کیا تعارف ہے؟ تو آپ کہیں گے ہوا علم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمالیہ والموجودیہ. وہ پوچھے گا منطقی کا بچہ کہ ماں کن ہو، حقیقت کیا ہے؟ آتا چوک الف لام میم، خبردار بعض چیزوں کو چھیڑنا نہیں ہے. بقرہ کا شروع میں اس کا جواب دے دیا، حروف مقطعات الف لام میم، اس کا کوئی متعین معنی لغت میں نہیں رکھا گیا، مناسبات اپنی جگہ وہ عرض کریں گے. اللہ اکبر. تو دعویٰ، دلیل، خلاصہ، مناسبت، اب امتیاز، پانچویں چیز. بِأَيِّ وَجْهٍ تَمْتَازُ الْفَاتِحَ عَنِ الْبَقَرَةِ، کس وجہ سے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سے ممتاز ہے؟ تو آپ کہیں گے اوصاف عشرہ للہ جل وعلا کے بیان سے، اور ایک ایسی سورت جس میں خدا کا علم ذات بھی ہو اللہ، اور شب علم بھی ہو رحمان، اور صفات بھی ہو جیسے رحیم اور مالک یوم الدین. ایک ایسی سورت جس میں تعین مسلک ہے اور دلالت مشرب ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور ایک ایسی سورت جس میں اپنے اور پرائے دونوں کا ذکر ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، منعم علیہم منعومین جسے شیخ القرآن کہتے ہیں، اور مخالفین مذمومین. تو سورت تمتاز عن غیر ہاد الوجوہ بأن اللہ متصف بصفات عشرہ کاملہ، اور اس لیے بھی سورت ممتاز ہے کہ اس میں خالقیت کا مسئلہ، ربوبیت کا مسئلہ، صفات کا مسئلہ اور قیامت کا مسئلہ بالترتیب ذکر ہوئے ہیں. اور سورت ان پانچ سورتوں میں سے ہیں جن کا تصدر اللہ کے حمد و ثنا سے ہے، الحمدللہ رب العالمین. ایسی پانچ سورتیں، انعام الحمد سے ہے، کاف الحمد سے ہے، صبا اور فاطر الحمد سے ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ فاتحہ سے آخر مائدہ تک خالقیت ہے، یہ الحمدللہ کی تفسیر ہے، اور انعام پھر الحمد سے شروع ہے، ربوبیت شروع ہو گئی آخر اسراء تک، اور پھر اللہ ہی رحمان رحیم ہے، اپنی شان کے مطابق متمکن ہے، تمام اختیارات کا سرچشمہ ہے، یہ کہاں سے شروع ہے آخر احزاب تک، پھر الحمدللہ، اور پھر صبا اور فاطر دو صورتیں، کیونکہ قیامت کا مسئلہ بہت اہم مہم ہے، بہت اہم مہم مسئلہ ہے قیامت کا، اس کو یکے بعد دیگر دو صورتیں اہم کی لے آئے. علماء کہتے ہیں کہ اجمال ہے، دوسرے میں تفصیل ہے، اور تفصیل بعد الاجمال اوقاع فی النفس ہوتی، دل میں خوب خوب بیٹھتی. فاتحہ، اس کے بہت سارے نام ہیں، ناجیہ، منجیہ، صلاۃ التساؤل، صلاۃ الدعاء، وافیہ، کافیہ، شافیہ. 47 کے قریب نام فاتحہ کے. کثرت الاسامی زحامت اور غزارت مسمع ہے.
یہ شیخ بھی ہے، یہ استاد بھی ہے، یہ مفتی بھی ہے، یہ امام بھی ہے، یہ خطیب سارے کام کر رہا ہے، یہ شک کیا ہے؟ آئی صاحب، میں ایک جگہ جلسے میں شریک تھا اور شاگرد جو تھا وہ اسٹیٹ سیکرٹری تھا، شاگرد ذرا استاد کے بارے میں غالی ہوتے ہیں، اس نے اکو بکو سندر بکو، بڑے علماء سب بیٹھے تھے، ہمارے مسلک کے تمام بزرگ تشریف فرما تھے، مجھے ذرا شرم آئی کہ ہمارے بزرگ کیا سوچتے ہو، سب مجھ سے بڑے ہیں، مجھ سے چھوٹا تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے چھوٹا میں خود ہی ہوں. میں نے اس کو کہا کہ اب تم نے اتنا اکو بکو کر لیا، مجھے موقع دے دو، مارا مطلب یہ کہ وضاحت کروں. تو میں نے اسٹیج پہ آ کے تقریر میں کہا کہ یہ ہمارے یہاں کچھ دن پڑا ہوا ہے اور یہ لوگ اپنے استاذ کے سامنے کم از کم غلو کرتے ہیں، بعد میں تو پتہ نہیں گالیاں دیتے ہیں کیا کرتے رہے گا، سامنے جو ہے نا غلو کرتے ہیں. میں نے کہا تین باتیں ہیں، ایک میں بخاری اور ترمذی پڑھاتا ہوں تو شیخ الحدیث ہوں، شعبان اور رمضان میں دور تفسیر پڑھاتا ہوں تو شیخ التفسیر ہوں، دارالفتاح کی نگرانی خود کرتا ہوں، سارے مفتی تب ان کا فتویٰ جاری ہوتا ہے جب میں دیکھوں اور الجواب صحیح کر وہ مفتی ہوں، بس بات ختم ہو گئی. یہ تین عزت کوئی چھین نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ جو اس نے بولا ہے سب جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، مجھے نہیں چاہیے. اہل حق اور اہل باطل میں یہ بھی فرق ہے، اہل حق کے القاب کنٹرول میں ہوتے ہیں، حدود میں. یہ آپ بدتی دیکھ یا رافیزی دیکھ، ہر ایک علامہ علامہ. ایک رافیزی کو میں نے کہا آپ کے ہاں غیر علامہ ہے، کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا اس علامہ کی حیثیت کیا رہی، ہر شخص علامہ بنا ہوا ہے علامہ. ہمارے یہاں تو بڑی مشکل سے سید سلیمان ندوی کو علامہ کہا گیا تھا، اور پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب کو علامہ عثمانی کہا گیا تھا، اور بعض اقابر نے حضرت الاستاذ حضرت بنوری کو بھی علامہ کہا ہے. بس تین چار، اور آج کل ہمارے علامہ خالد محمود صاحب جو برطانیہ میں رہتے ہیں اور بزرگ ہستی ہیں، اس عاجز اور فقیر کی دانست میں اس وقت پورے عالم میں ان سے بڑے عالم نہیں، علامہ خالد محمود. کبھی آنا ہوا تو بیان کریں گے، آپ محبت کرتے تشریف لاتے ہیں، اور بہت مبارک علم ہے، بہت بہترین صلاحیتیں ہیں. 90 سال سے عمر متجاوز ہے لیکن مولانا کی طرح بالکل صحت مند ہے، بڑے مناظر رہے ہیں، اور اللہ نے ہر مناظرے میں جس میں وہ موجود رہا ہے کامیابی عطا فرمائی اہل حق. اور یہ ڈابیل میں مولانا شمس الحق رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رہے ہیں، شمس الحق افغانی. یہ وہ سال ہے جب مولانا شبیر احمد عثمانی سیاسی جلسوں اور سیاسیات کی وجہ سے مشغول ہو گئے، تو انہوں نے حضرت علامہ شمس الحق افغانی کو بخاری شریف حوالے کی. یہ وہ سال ہے جس میں علامہ خالد محمود دور حدیث میں، یہ وہی سال. تو بس یہ دو چار ہمارے مشکل سے علامہ ہیں، باقی سب مولانا ہیں یا مولوی ہیں. ایک زمانے میں ملا کے لفظ پر فخر ہوتا تھا، علامہ علی قاری کو جب ملا کہا گیا تمام مصر کی دعوت فرمائی. ملا علی قاری 11 جلدوں میں مرقات شرح مشکات ہے، شرح شفا ہے 2 جلدوں میں، شرح فقہ اکبر ہے، شرح نقایا ہے، اور تفسیر قرآن اسرار القرآن واحد رم الفرقان وہ بھی چپ کے آ گئی. بہت ساری کتابیں، موضوعات صغرا ہے، کبرا ہے، الاسرار المرفوعہ ہے، المطالب العالیہ ہے، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہے، اور ان کا نام ملا علی قاری ہے. اصل میں جب معنی موجود ہو تو آدمی اوصاف پر توجہ نہیں دیتا، اور جب اہل باطل کے ہاں مانا ہے ہی نہیں تو ان کے سارے کے سارے زور جو ہے وہ القاب پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ غلو سے اور ناکارہ قسم کی توصیف و تعریف سے محفوظ فرمائے. اپنے اساتذہ اپنے بزرگ ان کے جو فیوز ہم تک پہنچے ہیں ان فیوز کی روشنی میں ہم ان کے بارے میں ادب و احترام کے جملے صادر کرتے ہیں اور امید ہے کہ وہ اس کے مستحق تھے اور ہم سے اس بارے میں کوئی غلو نہیں ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اگر کہیں ہو تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
فاتحه لان الكتاب يفتح به لان الصلاه من حيث الفرديه تفتح منها. فاتحه لان الفاتحه مفتاح الخير والرشد والهدايه. خیر اور حسنات کی ابتدا میں الحمد مفید کلمہ. اتنی بڑی کتاب فاتحہ سے مصدر ہے. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلی وحی تو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے اور دوسری سورۃ المزمل ہے, تیسری مدثر ہے, چوتھی قلم ہے, پانچویں فاتحہ ہے. تو یہاں ایک قاعدہ یاد رکھیں وہ یہ کہ ترتیب دو ہے, ایک عرشی ہے اور ایک فرشی. ایک تو ان بل ہوا قرآن و مجید فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں قرآن مجید اس ترتیب کے ساتھ رہا جیسے آپ کے اور ہمارے سامنے اللہ کے فضل سے باجماع صحابہ المومنین المتقنین الراسخین شہود الایمان والنبوہ. فاتحہ پہلی سورت, بقرہ دوسری, آل عمران تیسری, نساء چوتھی, مائدہ پانچویں اور انعام چھٹی, آراف ساتویں, انفال آٹھ نویں, اس ترتیب کے ساتھ الاخر القرآن. عرش میں چونکہ اس طرح تھا اس لیے صحابہ کرام نے بل اتفاق یہ ترتیب قائم فرمائی. ممکن ہے آپ نے بعض کتابوں میں دیکھا ہو کہ بعض لوگوں کے پاس اور چیزیں بھی تھی, وہ ان کی یاداشت کے مطابق تھی. جس طرح آپ کے اور ہمارے زمانے میں ایک کتاب ملتی ہے اس کو پنجسورہ کہتے ہیں, پنجسورہ, اس میں یاسین ہوتی ہے, پھر مزمل ہے, پھر تغابن ہے, ملک ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ تو یاداشت کے لیے کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں یا ہم لوگ آسانی کے لیے چند سورتیں پڑھتے ہیں. یہ مطلب تھوڑے کہ وہ قرآن مجید کا اس ترتیب کا حصہ ہے, ہرگز نہیں. اس لیے ترتیب فرشی حسبت ترتیب عرشی ہے. فرش پر جو قرآن مرتب ہوا پہلے ابوبکر کے زمانے میں, پھر اس نسخے سے سات نسخے عثمان کے زمانے میں, اس پر اجماع صحابہ رہا ہے کہ یہی ترتیب ہے. اور بل ہوا قرآن و مجید فی لوح محفوظ میں یہی ہے. پوری کائنات حد تر رز والامامیہ الاثناشریہ ان کے ہاں بھی ترتیب یہی ملے گی. آپ یہ قرآن کا معجزہ ہے بہت بڑا. اور ایک ترتیب حسب النزول ہے, اس میں پھر سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں ہیں, پھر مزمل مدثر قلم, اور پھر پانچویں نمبر پر فاتحہ. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں فجر میں پہلی رکعت میں سورۃ کہف پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ یوسف پڑھتے تھے. کہ کہف پہلے نازل ہوا ہے, یوسف بعد میں,
اور عمر اس کے گواہ ہے، ان کے لیے جائز ہے.
میری بڑی خواہش تھی کہ میں اشراق کی دو رکعت پہلے میں سورہ نوح پڑھوں اور دوسری میں اللہ نور السماوات والارض سے پڑھوں. تو ترتیب اسی طرح ہے کیونکہ سورت نوح کا نزول نمبر 77 ہے اور سورت نور جو ہے یہ 101 یا 102 ہے، تو میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا. دو یا چار دن پڑھا، اس کے بعد مجھے خواب میں کہا گیا کہ پتا کیسا کریں کہ اقرا بسم ربک الذی، پہلے پڑھے فاتحہ بعد میں پڑھے. میں نے کہا نہیں، کہا پھر یہ اشراق میں کیا شروع کیا آپ؟ میں نے کہا معافی چاہتا ہوں. کہا خبردار، لا الہ الا اللہ. یہ موجودہ ترتیب ہمارے لیے فرض کے درجے میں ہے، ہم اس کے مطابق پڑھیں گے. اور دو ترتیبیں ہیں، ایک کو ترتیب کہتے ہیں وہ مستحب ہے سورتوں میں، ایک کو ترتیب کہتے ہیں اور وہ آیات کے حساب سے ہے، وہ فرض ہے واجب ہے. وبہذا القدر نکتفی اليوم ونتکلم صباحا بخیر وعافیہ وبتوفیق الرفیق علی مزید علوم القرآن وتقسیم الفاتحہ وناتی بالترجمہ والتفسیر المزید بفوائد شتیٰ انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد احمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دعا فرمائے، اللہ نشست آسان فرمائے، صحت قائم دائم رکھے، داخلی خارجی اعلیٰ سازگار بنائے، ہر طرف امن کا دور دورہ فرمائے، بدامنی اور بے امنی، بے قراری اور بدقراری، بے سکونی اور بدسکونی جلدی خوشگوار فضاؤں میں تبدیل فرمائے. حق سبحانہ و تعالی جملہ حاضرین اور ان کے غائبین کی دعائیں قبول فرمائے. درس تفسیر میں نشست آسان فرمائے، راستے ہموار اور پرامن فرمائے، ہر خطر ضرر، ہر مصیبت اور تکلیف، ہر رنج اور صدمے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.